حضرات، جو حضرات ہمارے سلسلہ درس سے وابستہ رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ترتیب مصحف کے بارے میں ایک تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا یہ نقطہ نظر کہ قرآن مجید 7 حصوں میں یا 7 گروپس میں منقسم ہے، جن میں سے ہر گروپ کی ابتدا ہوتی ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے اور پھر اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر، تو اس طرح اس گروپ کی مکی صورتیں اور مدنی صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے میں متعدد مرتبہ کر چکا ہوں، آج صرف حوالہ دے کر آگے گزرنا ہے، اس کی تفاصیل یا اس کے دلائل بیان کرنے کا موقع نہیں۔ پہلے گروپ میں سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور 4 طویل ترین صورتیں ہیں، مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی ہیں، 2 مدنی ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ مکیات ہیں، سورہ انفال اور سورہ برات یا سورہ توبہ، یہ مدنیات ہیں۔ تیسرا گروپ جو طویل ترین ہے وہ شروع ہوتا ہے 11 پارے میں سورہ یونس سے اور اس کی مکی صورتیں چلی جاتی ہیں 18 پارے تک، سورہ مومنون آخری اور سورہ یونس پہلی، ان کے درمیان کی تمام صورتیں، یہ مکی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور مدنی صورت پھر سورہ نور آتی ہے 18 پارے میں۔ تو اس اعتبار سے ہم اس وقت جو تیسرا گروپ ہے قرآن مجید کی صورتوں کا، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ کاف بھی انہی میں سے تھی اور سورہ مریم بھی انہی میں شامل ہے۔ ایک اور بات جو بار بار اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر یہ نظر آتا ہے کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، جن میں بڑی گہری مشابہت ظاہری اور لفظی بھی اور معنوی بھی، کہ جو نسبت ہوتی ہے ایک زوجیت کی نسبت، ایک جوڑا ہونے کی نسبت، وہ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں بہت نمایاں ہے۔ بعض جگہ تو بہت ہی نمایاں ہے، مثلا معوذتین، اب یہ 2 صورتیں ہیں، ایک ہی مضمون ہے، تعوذ، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اگلی صورت میں پھر وہی تعوذ کا مضمون، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الى آخر السورہ۔ اسی لیے ان دونوں کا نام ہو گیا معوذتین۔ اور بھی بہت سی صورتیں، سورہ والسماء ذات البروج اور سورہ والسماء والطارق، اب ان دونوں کے مطالعے دیکھیے۔ اسی طریقے سے سورہ تحریم اور سورہ طلاق 28 پارے کے اختتام پر، یا ایہا النبی، یا ایہا النبی۔ اسی طرح سورہ مزمل، سورہ مدثر میں بڑی گہری مناسبت اور مشابہت ہے۔ طویل صورتوں میں بھی پہلی جو 2 صورتیں ہیں، پہلے گروپ کی مدنیات میں سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس میں بڑی گہری مناسبت ہے، اسی لیے ان دونوں کو الزہراوین قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 انتہائی چمکدار صورتیں۔ تو اکثر جگہوں میں یہ نظر آئے گا کہ یہ جوڑوں کی صورت میں ہے قرآن مجید میں صورتیں۔ اس گروپ میں ایک خاص بات جو نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ 3 صورتوں کے یہاں مجموعے آپ کے سامنے آئیں گے، تہ سورے آپ چاہیں تو ان کو کہہ لیں، کہ جن میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، ان 3 کو کبھی دیکھیے گا اس اعتبار سے تو بڑی مناسبت اور مشابہت۔ آگے چل کر سورہ رعد اور سورہ ہجر اور سورہ ابراہیم، ان 3 کا ایک گروپ ہے۔ پھر سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا ایک گروپ ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا ایک گروپ ہے۔ یہ جو 3 کا گروپ ہے، اس میں جو امور مشترک ہیں ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، سورہ مریم میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی۔ لیکن یہاں ذرا یہ فرق ملحوظ رہے گا کہ سورہ انعام یا سورہ آراف میں یا سورہ یونس اور سورہ ہود میں یا آگے چل کر سورہ مومنون میں، سورہ شعراء میں، یہ جو ذکر آتا ہے انبیاء کرام کا تو ایک خاص پہلو سے آتا ہے، اور بالعموم 6 رسول ہیں کہ جن کا ذکر ایک ترتیب کے ساتھ آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ۔ یہ 6 ہیں رسول جن کا ذکر قرآن مجید کی اکثر مکی صورتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ آئے گا، اور خاص طور پر یہ بات بیان ہوگی کہ انہیں ہم نے بھیجا ان کی قوموں کی طرف، قوموں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا، ان قوموں کو تحت نحت کر دیا گیا، نفیم منسیہ کر دی گئی وہ اقوام، کال لم یغنو فیہا، ایسے ہو گئیں کہ جیسے وہ کبھی یہاں آباد ہی نہ تھی، لا یرا الا مساکنوہم، اب ان کے صرف وہ کھنڈرات جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، اس کے سوا رہنے والے جو ہے وہ اب باقی نہیں رہے. یہی آپ کو نظر آئے گا سورہ آراف میں، یہی آپ کو نظر آئے گا سورہ یونس اور سورہ ہود میں، یہی سورہ مومنون میں، یہی سورہ شعراء میں، کہ ان قوموں پر عذاب استیصال نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں بھی ان پر آیا اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی. لیکن ان صورتوں میں سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں یہ انداز نہیں ہے، بلکہ اکثر انبیاء کرام کا جو اپنا مقام اور مرتبہ ہے اس کو واضح کیا گیا، ان کا جو اعلیٰ رتبہ اللہ نے انہیں عطا کیا، ان کے جو مقامات بلند ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے، ان کے اعتبار سے انبیاء کرام کا ذکر یہاں ہے. چنانچہ سورہ مریم جو کل 6 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں 13 انبیاء کا ذکر آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے سورہ انبیاء جو بعد میں آئے گی، جو 7 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں 18 انبیاء کرام کے نام آپ کو ملیں گے. درمیان میں سورہ طہٰ ہے، یہ ذرا منفرد ہے اس اعتبار سے کہ یہ تقریباً پوری سورت 135 آیات کل ہیں، اور ان میں سے 100 آیات جو ہے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہیں. اسی کی نظیر آپ کو ابتدا میں ملے گی سورہ یونس اور سورہ ہود، اس میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، اور پھر ان کے ساتھ متصلاً سورہ یوسف آئی، وہ پوری کی پوری سورت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے. تو جس طرح ان دونوں صورتوں میں وہ اولو العزم من الرسل کا ذکر آیا اور سورہ یوسف میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، اسی طرح آپ کو یہاں یہ نظر آئے گا کہ سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور ان کی وہ ذاتی حیثیت میں جو ان کی شان ہے اور جن کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو نمایاں کیا گیا، اور سورہ طہٰ تقریباً پوری کی پوری صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے. تو یہ مشابہتیں ہیں اس گروپ کی صورتوں میں، اور یہ تین تین کے گروپ میں. انہی میں ایک اور مشابہت بھی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ مریم اور سورہ انبیاء دونوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور خاصا تفصیلی تذکرہ ہے. سورہ مریم میں تو جو انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی اور والد کا جو رد عمل ہوا اس کو نمایاں کیا گیا ہے، اور سورہ انبیاء میں جو قوم کو دعوت دی اور شرک پر انہیں ملامت کی اور پھر جو اس کا رد عمل ہوا اس کا ذکر ہے. تو سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں بڑی گہری مشابہت ہے، دونوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر تفصیل کے ساتھ، دونوں میں متعدد انبیاء کرام کے حالات کا ذکر، سورہ مریم میں 13، سورہ انبیاء میں 18، درمیان میں سورہ طہٰ ہے کہ جس میں پوری کی پوری سورت جو ہے وہ تقریباً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے ذکر پر ہے. ان سورتوں کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکی دور کا ابتدائی ثلث قرار دینا پڑے گا. 13 برس ہیں حضور کے ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام، ان کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلے 4-5 سال جو ہے یہ ابتدائی ثلث ہوگا، پھر وسطی اور پھر اس کے بعد آخری. تو یہ صورتیں جو ہیں یہ ایسے محسوس ہوتا ہے. سورہ مریم کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، یعنی 5 ہجری سے کنفیوز نہ کیجئے، 5 نبوی حضور پر وحی کے آغاز کے بعد سے اگر آپ سال شمار کرنے شروع کریں گے تو ان کو سال نبوی قرار دیا جائے گا. تو 5 نبوی میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی، اور وہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ سورہ مریم کی تلاوت کر کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نجاشی کے دربار میں اس کو پڑھ کر سنایا، تو معلوم ہوا کہ 4 میں یا 5 کے آغاز میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو چکی تھی. اس کے لیے تو ایک قطعی ثبوت موجود ہے. باقی صورتوں میں بھی یہ نظر آئے گا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرا ہے، جو بعد کی صورتیں ہیں ان میں بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیات طویل ہیں، ان میں وہ ردم جو ہے وہ اتنا تیز نہیں ہے. میں نے اس کی کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ ایک تو میدانی دریا ہوتا ہے جو بڑے سکون کے ساتھ بہ رہا ہے اور پاٹ بھی اس کا بہت چوڑا ہے، اور ایک یہی دریا جو ہے جب پہاڑی نالوں کی صورت میں ہوتے ہیں ابھی پہاڑی علاقے میں تو پاٹ چھوٹا لیکن بہاؤ کی تیزی اور تندی جو ہے، جو حضرات بھی کبھی وادی کاغان یا وادی سوات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے دریا میں جوش اور خروش اور ہیجان ہوتا ہے اور بڑی تیز روانی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ پاٹ بہت چھوٹا تھا، دور سے معلوم ہو کہ شاید کوئی نالا بہ رہا ہے. یہی صورت حال ہے قرآن مجید کی آیات کے سٹائل میں کہ مکی صورتیں خصوصاً جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں آیات چھوٹی ہیں اور رتم جو ہے وہ تیز ہے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرا تو جو بعد کی مکی دور کی صورتیں ہیں ان میں بھی اور مدنی صورتوں میں جا کر یہ بات اور پختہ ہو گئی کہ آیات طویل ہیں، جیسے کہ پار چوڑا ہو جاتا ہے دریا کا میدان میں آ کر، اور رتم میں بھی وہ اب تیزی اور تندی نہیں ہے بلکہ جیسے پرسکون انداز میں دریا بہ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس روانی کے اندر تسلسل تو ہے لیکن وہ تیزی نہیں ہے، وہ جلال اور وہ اللہ کے بسا اوقات غیظ و غضب کے جو مظاہر نظر آتے ہیں ان ابتدائی مکی صورتوں میں وہ بعد میں نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ تقابل کر سکیں تو مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ سورہ کہف کے 12 رکوعوں میں 110 آیات آئی تھی اور سورہ مریم کے 6 رکوعوں میں 98 آیات ہیں، تو اس سے آپ تقابل فوری کر سکتے ہیں۔ سورہ نحل کے 16 رکوعوں میں 128 آیات آئیں اور آگے چل کر 135 آیات آپ کو ملیں گی سورہ طہٰ کے 7 رکوعوں میں، تو معلوم ہوا کہ یہاں آیات جو ہیں چھوٹی ہو گئی ہیں اور اس میں قوافی کا لحاظ بہت ہے۔ اس سورہ مریم میں آپ دیکھیں گے زکریہ، قفیہ، شقیہ، ولیہ، نبیہ، یہ چلتے جائیں گے، اس میں قوافی کا لحاظ ہوگا، ردم جو ہے وہ تیز ہوگا، آیتیں چھوٹی ہوں گی۔ یہ ہیں بالکل ابتدائی دور کی جو صورتیں ہیں ان کے مزاج میں کے اندر یہ آپ کو خصوصیات نظر آئیں گی، اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں سورہ مریم، سورہ طہٰ اور سورہ انبیاء، ان تینوں میں آپ کو یہ وقت جو ہے مشترک نظر آئے گا۔ یہ تو ان قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے ہم اس وقت کہاں ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان صورتوں کا زمانہ نزول کیا ہے، اس سے پہلے جو گروپ تھا اس کے اور اس کے مابین اس ظاہری سٹائل کے اعتبار سے کیا نسبت ہے، اس کے بارے میں تمہیدی باتیں میں نے عرض کی۔ اب آپ خاص طور پر اس تاریخی پس منظر کو ذہن میں لا کر سورہ مریم کے مضامین کا ایک تجزیہ پہلے سے ذہن نشین کر لیجیے۔ سن 4 یا 5 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل رخ ابھی مکے ہی کی طرف ہے، کہیں باہر آپ کی دعوت کی توسیع نہیں ہوئی، نہ آپ نے کہیں نامہ آئے مبارک بھیجے ہیں، نہ کہیں مبلغ بھیجے ہیں، بلکہ خود آپ نے بھی کوئی تبلیغی سفر ابھی تک نہیں کیا۔ جہاں تک معلوم ہے ہمیں پہلا سفر جو آپ نے مکے سے باہر جو آپ نے قدم مبارک نکالا ہے تو وہ ہے طائف کا سفر، اور وہ سن 10 نبی میں ہوگا۔ تو مکے کی چھوٹی سی بستی میں ایک دعوت دیتے ہوئے حضور کو 4 سال بیت گئے ہیں، بہت سے گھرانوں سے کچھ نوجوان، کچھ سلیم الفطرت لوگ ایمان لے آئے ہیں، کچھ غلام ہیں اور اس سوسائٹی کے دبے ہوئے اور پسماندہ طبقات میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، اور ایک کشمکش کی برپا ہو چکی، غلاموں کو خاص طور پر شدید تشدد کا اور بہیمانہ پرسیکیوشن کا ہدف بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کے اوپر بھی قافیہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے چچا نے انہیں ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور نیچے سے دھواں دے دیا کہ دم گھٹنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی والدہ نے جو معاملہ کیا، یہ تو وہ ہے کہ جو شرفا کے گھرانوں سے اور کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، باقی حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا اور حضرت خباب بن الارث کے ساتھ جو کچھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہما اور آل یاسر کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ تو شدید کشمکش جو ہے مکے میں پیدا ہو چکی، اسی کشمکش کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا صحابہ کرام کو کہ اگر تم لوگ حبشہ میں چلے جاؤ تو وہاں ایک بادشاہ ہے جو عادل ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا، وہاں اگر جاؤ گے تو تمہیں کچھ سکون میسر آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ تمہاری واپسی کی بھی شکل پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ہجرت حبشہ ہوئی اور پہلے ایک چھوٹا قافلہ گیا اور پھر ایک بڑا قافلہ گیا، تقریباً 100 مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب جو یہ قافلہ یا 100 افراد مسلمان، جن میں سے اکثر تو قرشی تھے، چند تھے کہ جو غیر قرشی مسلمان تھے، کچھ خواتین بھی تھیں، تو وہاں پر اب ایک سفارت پہنچی ہے عمرائے قریش کی طرف سے، جس میں حضرت عمر بن العاص بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں وہ جن کے ہاتھ پر مصر فتح ہوا اور مصر جیسے عظیم ملک جو ہے وہ دار الاسلام میں شامل ہوا، اس وقت تک معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اور وہ سفیر کی حیثیت سے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کوشش کی کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، بھاگ کر آ گئے ہیں، ہمیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ تو یہ چیز علم خداوندی میں موجود تھی کہ حبشہ کی طرف ہجرت ہونی ہے اور وہاں سفارت جائے گی مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، اور وہاں یہ مسئلہ پیش ہو جائے گا ورغلانے کے لیے اور مشتعل کرنے کے لیے وہاں کے عیسائیوں کو، نجاشی بھی عیسائی تھے رحمت اللہ علیہ، ہم ان کو رحمت اللہ علیہ اس لیے کہتے ہیں کہ شرف صحابیت انہیں حاصل نہیں ہوا، حضور سے ان کی ملاقات نہیں ہے، ایمان لے آئے تھے اس لیے ان کو تابعین میں شامل کیا جائے گا کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، اگرچہ دور جو ہے وہ دور نبوی کے ہیں اور حضور نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے، لیکن وہ تابعی قرار پائیں گے کہ حضور سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور صرف صحابہ کرام ہی کو انہوں نے دیکھا ہے، اس لیے وہ تابعی ہے. تو ان کے دربار میں اور وہاں کے لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے اور ان کی مذہبی عصبیت کو بھڑکانے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو تمہارا مذہب ہے یہ اس کی بھی تردید کرتے ہیں، یہ ہمارے مذہب کے تو باغی ہیں ہی، تمہارے مذہب کی بھی تردید کرتے ہیں، یہ مسیح کی الوہیت کے قائل نہیں ہے، یہ مسیح کے ابن اللہ ہونے کے قائل نہیں ہے. تو اس طریقے سے ان کے اشتعال میں لا کر اور ان کو مجبور کر دیا جائے مسلمانوں کو کہ وہ وہاں سے یا تو وہاں سے بھی جان بچا کر کہیں اور بھاگے یا یہ ہے کہ حوالے کر دیا جائے، تو اس وقت کے لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے پہلے سے نازل ہو گئی کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ آیات وہاں پڑھ کر سنائی اور حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ حق ہے. یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ ایک دن کا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ ان آیات میں حضرت مسیح کے بارے میں بیان ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، خدا کی قسم مسیح اس سے دن کا بھر بھی زیادہ نہیں ہے. یہی اصلی حقیقت تھی کہ جس پر فسانوں کے پردے ڈال دیے گئے ہیں. تو یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی دو رکوعوں کا شان نزول. ویسے اس سورت میں آخری جو دو رکوع ہیں ان کو جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ وہاں تک ہمیں پہنچا دے جیسا کہ ارادہ ہے، آخری دو رکوعوں میں وہ شدید کشمکش جو مکے کی سرزمین میں تھی اس کا پورا نقشہ سامنے آ جائے گا، اور پہلے دو رکوعوں میں جو صورت حال پیدا ہوئی اور جس سے مسلمان دو چار ہوئے حبشہ میں نجاشی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں، پہلے دو رکوع اس سے متعلق ہیں. گویا کہ پہلے دو رکوعوں میں خطاب کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہے، آخری دو رکوعوں میں بنی اسماعیل مشرکین عرب کی طرف ہے. اب درمیان کے دو رکوع جو ہیں وہ ان دونوں کا جو نقطۂ اتصال ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کہ وہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جہاں جا کر مل جاتے ہیں، جو ان کے جد امجد ہیں ان کے بھی اور ان کے بھی، اور جو ان کے مشترک بزرگ ہیں جن کا احترام اور جن کی عزت دونوں کرتے ہیں، تو درمیان میں حضرت ابراہیم اور ان کے ہی ساتھ پھر کچھ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے، یہ ابراہیم کا دین ہے اور ان کی ذریت سے یا ان سے بھی پہلے جو انبیاء آئے جو رسول آئے وہ سب اسی دعوت کو لے کر آئے. تو اس طریقے سے درمیان میں حضرت ابراہیم اور چند اور انبیاء کرام، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان میں حضرت ادریس کا ذکر بھی ہے، ان میں حضرت اسماعیل کا ذکر بھی ہے، تاکہ ان دونوں شاخوں کا لحاظ ہو جائے، ایک وہ شاخ جو حضرت اسماعیل سے چلی اور ایک وہ امت کے جس کو امت کی حیثیت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حاصل ہوئی جبکہ انہیں تورات عطا کی گئی. تو پہلے دو رکوعوں میں خطاب کا رخ ہو گیا اہل کتاب کی طرف، آخری دو رکوعوں میں روح سخن جو ہے وہ مشرکین مکہ بنی اسماعیل کی طرف، اور درمیان میں جو ان کا نقطہ ہے اتصال کا کہہ لیجئے یا قدر مشترک، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور مزید برآں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر. یہ ہے تجزیہ ان سورت کے اندر جو مختلف جس کے حصے اگر کر لیے جائیں تو پھر اس کے مضامین کو ذہن نشین رکھنا آسان ہوگا. یہ بات بھی سمجھ لیجئے قرآن مجید میں حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک تو سورہ آل عمران میں آیا ہے خاصی تفصیل کے ساتھ، دوسرا مقام یہ ہے سورہ مریم کا، اور تیسرا ذرا اجمال کے ساتھ آئے گا سورہ انبیاء میں. تو ذرا جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ آل عمران پہلے ہے، سورہ مریم بعد میں ہے، وہ آپ کو تیسرے پارے میں مل رہی ہے اور یہ جو ہے سولہویں پارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ مریم جو ہے وہ سن چار یا پانچ نبوی کی ہے اور سورہ آل عمران جو ہے وہ سن تین ہجری کی ہے. اتنا بوجھ ہے زبانی اعتبار سے. اور دونوں کے ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ یہ موقع تھا جبکہ نجاشی کے دربار میں وہ معاملہ پیش ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت اور ان کی شخصیت جو ہے ان کو جو ایک افسانوی رنگ دے دیا گیا ہے ان پردوں کو چاک کر کے جو ان کا اصل مقام اور مرتبہ ہے اس کو واضح کر دیا جائے. اور وہ واقعہ پیش آیا تھا نجران کا جب وفد آیا تھا عیسائیوں کا اور انہوں نے سلسلہ جنبانی کیا تھا, اس موقع پر وہ آیات نازل ہوئی تھی. بلکہ وہ شامل سورہ آل عمران میں ہے, اگرچہ زمانہ نزول ان کا سن 9 ہجری ہے. ان دونوں مواقع پر یہ نازل ہوئی آیات کے جن سے یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا الوہیت میں کوئی حصہ نہیں, وہ اللہ کے عبد ہیں, وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں, وہ بھی بندے ہیں اللہ کے. صرف اس وجہ سے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے, یا صرف اس بنا پر کہ انہیں اٹھا لیا گیا آسمان پر بجسد ہی شریف اپنے جسم کے ساتھ, اس کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا کوئی الوہیت میں حصہ ہے یا وہ گاڈ ہیڈ کا کوئی جسم بن گئے ہیں. وہ عبد ہیں, اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, کلمتہ اللہ کا ایک کلمہ ہے القاہا الی مریم, یہ سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال الوہیت کا کوئی حصہ جو ہے ان کو حاصل نہیں, وہ عبد بھی ہیں مخلوق بھی ہیں. اصل مضمون یہ ہے کہ جسے واضح کرنا ہے. لیکن قرآن مجید ایک بات کو بیان کرنے کے لیے, اس کے لیے تمہید, اس کے لیے ذہن کو تیار کرنا, جس طریقے سے کہ ان کا خیال رکھتا ہے کہ ذہن کو آمادہ کیا جائے, اس کی ایک بڑی درخشاں مثال سورہ مریم اور سورہ آل عمران دونوں میں ہے. کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہو گئی تو ان کے زمانے سے متصل اسی وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, جبکہ ان کے والد جو ہے حضرت زکریہ انتہائی ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی, مزید برآں ساری عمر باج رہی, کبھی اولاد نہیں ہوئی. تو اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ محض خرق عادت یا عام مادی قانون کو توڑ کر اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی کسی شان کا ظہور ہو جائے تو پھر اس سے لازمن جو ہے اس شے کا الوہیت میں شامل ہونا ثابت ہو جاتا ہے, تب تو اگر حضرت مسیح کو شامل کرتے ہو تو حضرت یحییٰ کو بھی کرو, اگر دلیل یہی ہے. لیکن اگر ایک بانج عورت کے بڑھاپے میں اولاد ہو سکتی ہے, اور یہ قدرت خداوندی ہے, فعال لما یرید ہے, وہ جو چاہے کرے, اس کی شان یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ کن فیکون, اور وہ بات ہو جاتی ہے. اس کی یہ قدرت ہے, اور اس کی قدرت کا ایک ظہور اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش بغیر باپ کے ہو گئی. یہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت میں جو بہت سے خرق عادت اور ان کی حیات طیبہ میں جو بہت سے چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو عام جو روش ہے دنیا میں انسانی زندگی کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان سے ہٹ کر نظر آتا ہے, تو قرآن مجید نے اس میں سے پیدائش کے مسئلے کو خاص طور پر منتخب کیا ہے کہ اس پر مفصل گفتگو کی ہے. باقی چیزوں پر اتنی تفصیلی گفتگو اس لیے نہیں کی ہے کہ اگر ایک بات کو ذہن قبول کر لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے, وہ جب چاہے جس چیز کو چاہے بغیر کسی مادی قانون یا مادی وسیلے اور ذریعے کے پیدا کر دے, اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ کہ اور کوئی بات بھی قابل قبول ہو سکے گی. لیکن اگر یہی بات ذہن میں نہیں اتر رہی تو پھر دوسرے جو مراحل ہے ان کا تو ذہن میں اترنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے قرآن مجید نے وہ جو کلید ہے ان تمام مسائل کی, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش, اس کو پورے شرح و بسط کے ساتھ سورہ مریم میں بھی لیا, اور اس کے لیے دونوں مواقع پر سورہ مریم میں سورہ آل عمران میں پہلے ذکر کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا, کہ یہ بھی ایک خرق عادت ہے, ایک بوڑھی پھوس عورت کے ہاں جبکہ وہ ساری عمر باندھ رہی ہو اور شوہر جو ہے وہ بھی ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکا ہو, اس کے ہاں ولادت جو ہے وہ بھی تو ایک قسم کا خرق عادت ہے. اسی طریقے سے اگر صرف ماں سے بغیر کسی باپ کے بیٹے کی پیدائش ہو گئی تو اس میں بھی ایک خرق عادت ہے, قدرت خداوندی کا ایک ظہور ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور صلبی بیٹے ہیں اور ان کو الوہیت میں کوئی حصہ حاصل ہے. یہی چیز ہے کہ جس کی نفی کے لیے دونوں مقامات پر حضرت یحییٰ کا ذکر جو ہے مقدم کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. ہمارے ہاں اس دور میں اس مسئلے کو بہت کچھ اٹھایا گیا, مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے. وجہ کیا ہے, جس طریقے سے ہماری تاریخ کے پہلے دور میں معتزلہ کا فتنہ پیدا ہوا تھا کہ جب ارسطو کی منطق اور یونانی فلسفہ اس نے یلغار کی عالم اسلام پر, تو یہاں لوگوں نے اس کے زیر اثر قرآن مجید کی تعلیمات کو بھی وہ بالکل عقل کی کسوٹی پر یا عقل کی میزان میں تولنا شروع کیا, اور عقل کا لفظ بھی میں نے غلط استعمال کیا, منطق کی میزان میں تولنا شروع کیا. جو قواعد اور کلیات منطق کے تھے ان کو گویا کہ قرآن پر حاکم بنانے کی کوشش کی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے عقائد میں قطع و برید کرنی پڑی اور وہ اعتزال جو ہے وہ فتنہ اعتزال کا معتزلہ کی ایک جماعت پیدا ہو گئی. اسی طریقے سے اس دور میں یہاں معاملہ ذرا مختلف ہوا کہ اب منطق کا دور نہیں تھا، اب سائنس کا دور تھا، فزیکل سائنسز کو جو عروج حاصل ہوا ہے. تو پچھلی صدی میں جب یہ ہندوستان میں انگریز آیا اور مصر میں بھی انگریز آئے، یہ تقریباً بیک وقت ہوا ہے ان دونوں ممالک میں معاملہ، اور یورپ کے علوم اور فنون اور سائنسز کی یہاں پر ترویج ہوئی اور اس کی تعلیم کے سلسلے کا آغاز ہوا، تو یہاں پھر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے سائنس کو حاکم بنا دیا قرآن مجید پر، کہ جس چیز کو سائنس نہ مان سکے اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح قطع برید کر دی جائے تاکہ یہ چیز جو ہے موجودہ ذہن کے لیے قابل قبول بن جائے. اس معاملے میں سر سید احمد خاں مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ان سے بڑی بڑی لغزشیں جو ہیں وہ صادر ہوئی ہیں. عقائد اسلامی میں انہوں نے بہت سی قطع برید کر دی. فرشتے کون ہیں؟ ان کا کوئی وجود نہیں، فرشتے بس فورسز آف دی نیچر کا نام ہے، صرف قواعد طبیعہ کو فرشتہ کہہ دیا گیا. جن کون ہے ان کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے جو مشتعل مزاج قسم کے، اجر قسم کے لوگ ہیں جو فوراً لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، انہیں کہہ دیا گیا ہے جن. اسی طریقے سے معجزات جو ہیں ان کی اس طرح تعویل کی گئی کہ یہ معجزہ جو ہے قانون قدرت نہیں ٹوٹ سکتا، وہ تو اٹل ہے. واٹر کیپس اٹ سرفیس، پانی اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک عصا، چاہے وہ عصائے موسیٰ ہی ہو، وہ پانی کی سطح پر پڑے اور پانی پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور راستہ بن جائے اور ایک پوری قوم جو ہے اس میں سے نکل جائے، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آئے تو وہ دونوں حصے مل جائیں، وہ غرق ہو جائے. نہیں، یہ مولویوں نے ٹھیک نہیں سمجھا. یہ اصل میں مد و جزر کا معاملہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ آئے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، اس وقت وہ دریا یا وہ سمندر جزر کے عالم میں تھا، خشکی نکلی ہوئی تھی، ادھر سے وہ پار کر گئے، اور جب فرعون آیا تو مد کا وقت آ گیا اور وہ جو لہریں آئی ہیں تو وہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے. اسی طریقے سے تاویلات کا جو ہے ایک امبار، تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ وہ جو قانون طبیعی ہے، فزیکل لا، وہ بالکل انبریکیبل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہاں، قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے الفاظ کو تروڑ بروڑ کر کسی طریقے سے اس خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ وہ بنیادی سبب تھا جس کی وجہ سے عقائد اسلامی میں نقب لگائی گئی ہے اس زمانے میں. نقب لگانے والوں کی نیت یہاں پر میں زیر بحث لانے کو تیار نہیں، یہ معاملہ اللہ کا اور ان کے مابین ہے. نیت کا معاملہ جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے بندے اور رب کے مابین. لیکن جو نتیجہ نکلا وہ بہرحال یہ تھا کہ عقائد اسلامی کی ایسی قطع و برید ہوئی اور اس کے بہت سے اجزاء ایسے چھانٹ دیے گئے کہ جس سے بالکل ان عقائد کا حلیہ بگڑ کر رہ گیا. اسی کو کچھ لوگ لے اڑے. فکر سر سید کوئی جامد شے نہیں تھا، اس کی بہت سی شاخیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بعد میں پھوٹی. تو اس میں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت بھی ایسی ہے، بن باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، یہ قانون قدرت کے خلاف تھے، کیسے آسمان پر اٹھائے جا سکتے ہیں یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ان کا نزول دوبارہ ہو جائے گا یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں. اگر سائنس ہی کو بنا لیا جائے کہ اصل اصول موضوعہ یہ ہے اٹل اور ان میں کوئی تبدل ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اور خاصے نیک نیت لوگ بھی ان میں شامل ہیں، بدنیت جہاں ہوں گے اور ہیں وہاں نیک نیت لوگ بھی، اس زمانے میں جو زمانے کی ایک خاص روش ہوتی ہے، رو ہوتی ہے، اس میں بچ نکلنا آسان نہیں ہوتا، بڑی ہمت اور ارادے اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے لوگ بہہ گئے اور اچھے اچھے ہمارے ہاں علماء بہہ گئے کہ انہوں نے ایسی تعویلیں کی ہیں کہ جن تعویلوں سے واقعہ یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ قرآن کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، قرآن کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت مسیح کی پیدائش کے بارے میں بھی کہ نہیں، وہ بغیر باپ کے نہیں ہوئی، باپ سے ہوئی ہے، نہیں وہ اٹھائے نہیں گئے، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ نہیں آئیں گے، اصل میں تو کوئی مسیل مسیح آنا تھا اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے وہ دروازہ کھولا کہ پھر وہ مسیل مسیح اور مسیح معود اور پھر نبی اور ذلی اور بروزی نبی، وہ ایک انتہائی فقط ضل ضلالا بعیدا. اس میں سے ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو گمراہی کی انتہاؤں کو پہنچ گیا، بہت دور نکل گیا. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اشکالات موجود ہیں. یہ اسی ایک جماعت یا فرقے یا جن کی تکفیر ہو چکی ہے، جن کا جسد ملت سے کاٹ دیا گیا ہے، صرف ان تک یہ عقائد محدود نہیں ہے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، بلکہ یہ مغالطے جو ہے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں بھی موجود ہیں۔ تو آج کے یہ دو رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں خاص طور پر اللہ سے دعا کرتے ہوئے خالی اس ذہن ہو کر قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو اپنے لیے امام بنائیے، ان کو سمجھیے کہ ہمیں معروضی طور پر مطالعہ ان کا کرنا ہے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے بین السطور میں سے کیا چیز چھلک کر آ رہی ہے۔ اگر اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے، اگر کوئی صاحب یہاں ایسے بھی ہو کہ جنہیں ان مسائل پر انشراح نہ ہو اور کوئی الجھاؤ ہو ان کی طبیعت میں، چونکہ اس دور میں ہوا ہے یہ معاملہ، تو یہ کوئی چیز بڑی دستیاب نہیں ہے، تو میں نے خاص طور پر اسی لیے آج درس کے آغاز سے پہلے دعا مانگی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور ہمیں اس کا اتباع کرنے کی، اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو ہم باطل ہی سمجھیں اور باطل ہی دیکھیں اور باطل سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو اس دعا کے ساتھ ان دو رکوعوں کا مطالعہ کیجئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، تمہید جو ہے مضمون کا رخ کیا ہے، کس بات کی قرآن مجید تردید کرنا چاہتا ہے، کس بات کا اس بات ہو رہا ہے، کیا الفاظ سے براہ راست واضح ہو رہا ہے، کیا اس کے بین السطور چھلک رہا ہے، ان تمام پہلوؤں پر نگاہ رکھتے ہوئے ان دو رکوعوں کا مطالعہ کیجئے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ پہلی آیت ہے جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں تفصیل سے یہاں کچھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں جنہیں ہم علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ حروف مقطعات اسی لیے کہا گیا، قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، تو مقطع جنہیں کاٹ دیا گیا ہو، یعنی ان کو ہم جوڑ کر نہیں پڑھ سکتے۔ ہا میم کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہا علیحدہ ہوگا، میم علیحدہ ہوگا۔ الف لام میم کو علم نہیں آپ پڑھیں گے، الف علیحدہ پڑھیں گے، لام علیحدہ پڑھیں گے، میم علیحدہ پڑھیں گے۔ تو چونکہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے یہ حروف مقطعات ہیں جن کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ ان کے کسی حتمی اور یقینی مفہوم کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ کہ حضور سے بھی مرفوعاً بہت کم چیزیں منقول ہیں ان حروف مقطعات کے معنی و مفہوم کے بارے میں۔ صحیح جو روایات ہیں کہ جن کی سند پر پورا پورا اعتماد کیا جا سکتا ہو، ان میں حروف مقطعات کے کوئی معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ ویسے صحابہ کرام نے کچھ اپنے وجدان کے مطابق، کچھ اپنے ذوق کے مطابق کچھ معنی ان کے معین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بھی چیزیں جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وجدانی اور ذوقی ہوں گی، اور وجدانی اور ذوقی چیزیں جو ہے وہ خود اس شخص کے لیے تو دلیل بن سکتی ہے، کسی دوسرے پر وہ حجت نہیں بن سکتی۔ مثلا الف لام میم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے یہ تھی کہ یہ اصل میں ایک جملے کا مخفف ہے، انا اللہ اعلم۔ انا پہلا لفظ تھا، اس میں سے پہلا حرف لے لیا الف، اللہ درمیانی لفظ تھا، اس میں سے درمیانی حرف لے لیا لام، عالم و آخری لفظ تھا، اس کا آخری حرف لے لیا میم، تو ان اللہ عالم کا مخفف ہو گیا الف لام میم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں، کوئی لغت سے دلیل نہیں، یہ ایک ذوقی اور وجدانی شے ہے کہ جس کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی دوسرے پر وہ حجت نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک حرف بھی کہیں آیا ہے، جیسے نون والقلم وما یسطرون، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن الذکر، اور کہیں دو دو بھی آئے ہیں، حامیم ہے، یاسین ہے، طہٰ ہے، کہیں تین تین بھی آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، چار چار بھی آئے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را، اور پانچ پانچ بھی آئے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں، یہ سورہ مریم اور سورہ شورا آئے گی آگے 25ویں پارے میں، ان میں پانچ پانچ ہے، ہا میم عین سین قاف، اور یہاں ہے قاف ہا یا عین صاد، پانچ سے زیادہ حروف کہیں نہیں۔ ان کے بارے میں بھی ایک رائے تو حضرت ام ہانی سے نقل کی گئی ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ محدثین کے نزدیک اس طرح کی نہیں ہے کہ صحیح مسلم کی ہو یا صحیح بخاری کی ہو، بلکہ صرف یہ ابن اثیر میں، جو بنیادی طور پر تاریخ کی کتاب ہے، نقل کی گئی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہے مرفوعاً کہ حضرت ام ہانی یہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے اسماء کا مخفف ہے، کاف ہے کافن کا مخفف، ہا سے ہادن ہدایت دینے والا، عین سے عالم جو صاحب علم ہے، صاد سے صادق، یہ اللہ کے اسماء ہیں، ان کا یہ مخفف بن گیا ہے کاف ہا یا درمیان میں جو ہے یہ حرف ندا ہے۔ چنانچہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی ہوا اسم من اسماء اللہ، یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے یہ بھی ان کے نزدیک اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت علی دعا مانگتے ہوئے یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، تو اللہ کا نام اس کو مراد لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ استغفار فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے تھے مغفرت کی، اور اس میں اللہ کو مخاطب کرتے تھے ان حروف سے، گویا کہ ان کے نزدیک بھی یہ اللہ کے اسماء میں سے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ بھی کوئی دلیل نہیں بنتی ہے، اس میں ایک مجدانی خیال کسی کا اور ذوقی بات ہے جس کو کہ کسی پر بھی حجت نہیں کہا جا سکتا۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں یا تو ہذا محذوف مانیے، ہذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ جو اب بیان ہو رہا ہے یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو ہوئی اس کے بندے زکریا پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا یہ کہ بعض لوگوں نے کاف ہا یا عین صاد کو مبتدا مانا ہے اور اس کو خبر مانا ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ مشتمل ہے بر ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، کہ جس میں تیرے رب کی رحمت جو حضرت زکریا پر ہوئی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نوٹ کیجئے یہاں لفظ عبد، اس سے متصل قبل جو دو صورتیں ہیں ان کے بھی مطالع میں یہ لفظ عبد نمایاں طور پر آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سورہ کہف میں فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، اور یہاں بھی جو مطالعے میں پھر وہ لفظ آ رہا ہے کہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ خصوصاً معراج کو حضور کو جب لے جایا گیا تو اس میں وہ رتبہ جو ہے یوں سمجھیے کہ اپنے بلند ترین شان میں اس کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ عبد ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور بندگی ہی ان کا چرہ امتیاز ہے، یہ ان کے لیے کسی اعتبار سے بھی توہین کا پہلو اس میں نہیں ہے، بلکہ یہی تو ان کی شان ہے کہ عبدیت کاملہ کا تاج ہے ان کے فرق مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، یہاں بھی حضرت زکریا کا ذکر شروع کیا اور بعد میں بھی آئے گا، آگے جا کر بہت سے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا جائے گا یہ ہمارے بندے تھے اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، ان سے دعائیں کیا کرتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے، اپنی جگہ پر ان کا مقام اور مرتبہ وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ان کا مقام جو ہے وہ مقام بندگی۔ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہم عصر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، پیش رو بھی کہیے اور ان کے ہم عصر بھی کہیے، یہ در حقیقت ان کے والد ہیں اور حضرت مریم کے خالو۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ آیا ہے تورات میں، اور ان کی ہمشیرہ الیشبہ تھی کہ جو حضرت زکریا کے گھر میں تھی۔ اس طریقے سے یہ ایک خاندان ہے، یہ ایک گھرانہ ہے کہ جس میں حضرت مریم بھی ہے اور پھر ان کے ہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی نیک گھرانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، تو ایک ہی خاندان ہونے کے اعتبار سے وہ قرب جو ہے زمانی بھی اور وہ رشتہ داری کا قرابت داری کا وہ بھی موجود، اور اس میں دونوں مقامات پر جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ حضرت مسیح کا اور حضرت مریم کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر لایا گیا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جبکہ پکارا اس نے اپنے رب کو ایک ایسی پکار کے جو خفیہ تھی، تنہائی میں مناجات کے عالم میں بڑی ہی خاموشی سے جی ہی جی میں پکارنا، یہ دعا کی ایک خاص شان ہے۔ ویسے تو اللہ کو پکارو بلند آواز سے بھی پکارو، لیکن یہ کہ اللہ سے دعا کرنے میں اور مناجات میں یہ دھیمی آواز کے ساتھ کہ جیسے کہ کسی سے مناجات ہو رہی ہو، جیسے کسی سے سرگوشی ہو رہی ہو، اس کی یہ اضافی فضیلت آئی ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو بڑی عاجزی کے ساتھ اور پکارو خاموشی کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں ریا کا پہلو نہیں ہے، بڑی لمبی لمبی اور دعا ہے یہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں امکانی حد تک ہو یا نہ ہو یہ بات دوسری ہے، کسی کی نیت پر شبہ نہیں، لیکن یہ کہ اس میں ایک پہلو جو ہے وہ ریا کا شامل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا، اور کہیں تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہاں انسان جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے بڑے زور زور سے ذکر شروع کیا، اللہ کو پکارنا شروع کیا، تو حضور نے فرمایا کہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، اس کو خاموشی سے پکارو، دل میں بھی پکارو گے تو وہ اس کا سننے والا ہے۔ تو یہ جو خفیہ ہے یہ ایک دعا کی وہ کیفیت کے جو زیادہ محمود ہے، جس کی زیادہ فضیلت ہے، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جبکہ پکارا اس نے اپنے رب کو اخفاء کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، قال رب انی وہن العظم منی، اب یہ ان کی دعا یا سرگوشی یا مناجات آ رہی ہے، عرض کیا حضرت زکریہ نے، پروردگار میرے رب، دے کے نیچے زیر ہے، یہ اصل میں قائم مقام ہے، یہ کا ربی، ربی کا در حقیقت مخفف ہو گیا اور یہ کے بجائے صرف زیر رہ گئی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں، میری ہڈیوں کا گودہ خشک ہو چکا ہے۔ وہن کہتے ہیں کسی چیز کی کمزوری کو، اسی سے لفظ توہین بنا ہے، کسی کے وقار کو اور کسی کے مقام کو کمزور کرنا، یہ در حقیقت کسی کی توہین ہے۔ تو یہی وہ لفظ ہے جو حضور نے استعمال کیا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور پھر حال یہ ہوگا کہ دنیا کی اقوام تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ صحابہ نے پوچھا مل وہنو یا رسول اللہ، حضور وہ کون سا وہن ہے جو مسلمانوں میں اس دور میں پیدا ہو جائے گا کہ وہ اغیار کے لیے اور آدھا کے لیے لقمہ تر بن جائیں گے؟ تو حضور نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا محبوب ہو جائے اور موت سے انسان بھاگنے لگے، تو یہ وہ وہن ہے کہ جو اقوام میں جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ امت مسلمہ ہو، کسی مسلمان قوم میں بھی اگر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے تو پھر وہ آدھا و اغیار کے لیے ایک لقمہ تر بن جائے گی۔ وہ لفظ آیا کہ انی وہن العظم منی، اور میں جب بھی یہ الفاظ پڑھتا ہوں مجھے حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حج سے واپس آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور راستے میں ایک جگہ آتا ہے کہ آپ لیٹ گئے زمین پر، ریت پر لیٹ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور مناجات کی، پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، میرے اعضا اور میری قوتیں جو ہیں ان میں اب اضمحلال ہے، پروردگار مجھے اٹھا لے اس سے پہلے کہ کوئی شرمندگی والا معاملہ جو ہے وہ پیش آئے اور میں ان بھاری ذمہ داریوں کا پدا نہ کر سکوں۔ اسی طرح کا یہ انداز ہے، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ بڑا ہی بلاغت کا مفہوم ہے کہ جب بالکل سر جو ہے بال سفید ہو جائے تو جیسے ایک شعلہ سا ہو، سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفیدی ہی سفیدی ہے اب کہیں سر کے بالوں میں، کہیں کوئی سیاہی کا عنصر باقی نہیں رہا۔ واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے رب میرے، میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ یہ ہے وہ اعتماد، دعا کی اصل روح جو ہے وہ اعتماد اور توکل ہے کہ اللہ سے مانگا جائے تو پورے یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ پروردگار میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے دیا، میں نے جب بھی درخواست کی تو نے کبھی ٹھکرائی نہیں، میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تجھ سے مانگ کر محروم اور نامراد رہا ہوں۔ اور یہ بھی تلقین ہے جو حضور نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے جب بھی دعا کرو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ قبول فرمائے گا، کبھی یہ نہ سمجھو کہ دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ بظاہر اگر جو چیز تم نے اللہ سے مانگی تھی وہ نہ بھی ملے، تب بھی یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ قبولیت دعا کی مختلف صورتیں ہیں جو حضور نے ہمیں بتائی، کبھی تو جو چیز انسان مانگتا ہے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، اگر علم خداوندی میں یہ ہو کہ اسی میں اس کی بہتری ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا پہلے رکوع میں، کہ کبھی انسان ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہے کہ جو حقیقتاً اس کے لیے مضر ہوتی ہے۔ انسان ویدعو الانسان بالشر دعاہ بالخیر، تو اللہ تعالیٰ کمال رحم و کرم سے وہ شے نہیں دیتا بلکہ کوئی بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کو توشہ آخرت بنا دیا جاتا ہے، بہرحال دعا کبھی ضائع جانے والی شے نہیں ہے. ولم اکم بدعائک رب شقیا, اور اے رب میرے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تجھے پکار کر محروم اور بدبخت رہا ہوں, نہ مراد رہا ہوں. اب یہاں دیکھتے جائیے, زکریہ, خفیہ, شقیہ, یہ اس طریقے سے یہ قوافی جو ہے ملتے چلے جائیں گے, اور ایک ردم ہے, آیات چھوٹی چھوٹی ہیں. جب اس کو کوئی قاری پڑھ رہا ہو ترتیل کے ساتھ, تب وہ اس کا جو حسن صوتی اس میں ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے طور پر نمایاں ہوتے ہیں. اور قرآن مجید کی واقعی یہ اس کی تاثیر کا ایک رخ بھی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے جو صوتی اثرات ہیں ان میں بھی ایک اثر ہے, اور وہ بھی انسان کے اندرونی شخصیت کے بعد ایسے مخفی تاروں کو چھیڑتا ہے یہ صوتی انداز جو قرآن کا ہے, کہ جس کو آپ زبان سے بیان نہیں کر سکتے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, اور مجھے اندیشہ ہے, موالی, حالی موالی, یہ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے, جو رشتہ دار ہوں قریبی ان کے لیے یہ الفاظ, ابنائے اعمام جو ہوں چچا اور تایا کی اولاد, یہ قریبی رشتہ دار ان کے لیے موالی کا لفظ آتا ہے. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کا بگاڑ تھا, آس پاس خاندان میں کوئی عنصر قابل اور کوئی جوہر قابل نظر نہیں آ رہا تھا, اور انہیں فکر تھی تو اس بات کی دامنگیر تھی کہ یہ جو ایک مشن ہے جو میرے حوالے تھا. آپ کو معلوم ہے کہ نبوت جو ہے وہ مسلسل چلتی رہی ہے بنی اسرائیل میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام تک کہیں وہ زنجیر ٹوٹی نہیں ہے. حضرت مسیح سے پھر حضور تک 600 برس کا فصل ہے. اس کو فترت اولیٰ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ یہاں وقفہ ہے, اور پھر حضور کی بعثت کے بعد وہ جو فترت دائمی ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سلسلہ بند ہو چکا, نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. تو اس سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام تک یہ تسلسل جو ہے رہا ہے. بیک وقت دونوں نبی رہے, حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون ہے, حضرت عیسیٰ ہے تو اسی زمانے میں حضرت یحییٰ موجود ہے. تو حضرت زکریا کو جو فکر دامنگیر تھی وہ یہ نہیں تھی کہ کوئی بڑی دولت ہے اور کوئی جائیداد ہے کہ اس کا سنبھالنے والا کون ہوگا, کوئی وارث نہیں ہے, بلکہ انہیں فکر دامنگیر یہ تھی کہ اب اس مشن کو جاری رکھنے والا, وہ اصلاح و تجدید کا کام کرتے رہنا امت مسلمہ میں, وہ گرد و غبار اور جھاڑ جھکار جو آ جاتا ہے, مجددین امت کا جیسے کہ کام یہ رہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں, کہ جو گرد و غبار آ گیا عقائد پر, اعمال پر, اخلاق پر, معاملات پر, گویا کہ اسے جھاڑ پھونچ کر وہ پھر مجددین جو ہے وہ پھر دین کو بالکل اس کی جو اصل پاک و پاکیزہ صورت ہے اس میں دوبارہ سامنے لاتے ہیں. تو یہی کام ہے کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے. اسی لیے وہ حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء کا وہی کام ہوگا کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے. شریعت تو وہی موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تھی, کتاب وہی تھی, یہ جو انبیاء آتے رہے پہ بپہ اور مسلسل جس کی کڑی جاری رہی, ان کا کام کیا تھا؟ اسی کتاب کی تعلیم کو عام کرنا, اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا, لوگوں میں اخلاقی زوال آ گیا ہو تو اس کی اصلاح کرنا, عقائد میں کہیں کوئی چیزیں غلط شامل ہو گئی ہو تو ان کو پاک کر دینا, دھو دینا, صاف کر دینا, غلطیوں کو دور کر دینا, یہ کام تھا. اور اس کے ضمن میں انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب آس پاس خاندان میں کوئی ایسا جوہر قابل موجود نہیں ہے کہ جو اس مشن کو آگے قائم رکھ سکے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد یہ میرے آس پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کام کا اہل ہو. وَكَانَتْ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا, اور اے رب میرے, میری بیوی بانجھ رہی ہے, اس کے کوئی اولاد نہیں ہوئی. فَحَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ, تو مجھے عطا فرما خاص اپنے فضل سے. یہ لفظ جو ہے ملتن کا یا ملتن ہو, یہ سورہ کاف میں آیا تھا کئی بار, اور اس کا مفہوم کیا ہے اس کو پھر ذہن نشین کر لے کہ ایک تو کسی چیز کا ملنا ہے عام وسائل و ذرائع جو دنیاوی ہے ان کے ذریعے سے, اور ایک ہے بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے کسی شے کا مل جانا. جبکہ وسائل و اسباب نظر نہ آتے ہو پھر بھی خدا سے کسی چیز کا مانگ لینا, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ملتن کا کہنا پڑے گا. جیسے کہ ایک علم تو وہ ہے کہ جو اساتذہ سے حاصل کیا گیا, کتابیں پڑھ کر حاصل کیا گیا, کسی مدرسے یا کالج میں داخل ہو کر حاصل کیا گیا, اور ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں القاء فرما دے. وہ علم جو ہے وہ عام علم ہے, اور یہ علم لدنی کہلائے گا. چنانچہ یہ ایک رسالے کا نام ہے, حضرت مجدد السیستانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف علم لدنی, یہ ان کی ایک تصنیف ہے. تو جس طریقے سے علم لدنی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی چیز بابس اس کے کہ اس کے لیے اسباب موجود نہ ہو کہ جو دنیا میں اس کے لیے عام طور پر ہوتے ہیں. اب اگر کوئی چیز ایسی ملے تو وہ بھی مل دن ہو اللہ نے خاص اپنے فضل سے، خاص اپنے خزانہ فیض سے، اپنی قدرت خاص سے عطا فرمایا. فحبلی مل دن کا ولیہ، ذرا یاد نوٹ کیجئے، ولیہ کا لفظ آیا ہے، بیٹے کا لفظ نہیں آیا، ابن یا ولد یا اور اس طرح کا لفظ کے جس سے واضح ہو کہ بیٹا بھاگا ہے. اس میں وہ ایک نفسیاتی سی کیفیت کہ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ چونکہ اسباب کے اعتبار سے ذرا بعید سی شے ہے، تو مانگ بھی رہے ہیں لیکن زبان پر وہ لفظ نہیں آ رہا، وہ ایک ہچکچاہٹ سی اب بھی موجود ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر کو میں پہنچ گیا. چنانچہ روایات جو ملتی ہیں ہمیں مصنف عبد الرزاق نے اور ابن ابی حاتم میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 110 برس عمر تھی حضرت زکریا کی اس وقت جبکہ انہوں نے یہ دعا کی ہے. بیوی کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی اور وہ باج پوری عمر جو ہے باج رہی ہے، اس کی اولاد ہوئی ہی نہیں، تو اس لیے وہ ایک ہچکچاہٹ کی طبیعت میں ہے کہ صاف بیٹے کا لفظ نہیں کہا، بلکہ یہ کہ کوئی ہو کہ جو دست و بازو بنے، کوئی ہو کہ جو اس مشن کو آگے جاری رکھنے والا ہو. ولی کا لفظ لائے، فحبلی من لدنک ولیا، تو مجھے کوئی ولی، کوئی ساتھی ایسا عطا کیجئے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث بن سکے میرا اور آل یعقوب کا. یہاں ظاہر بات ہے کہ وراثت قرآن مجید حفاظت کرتا ہے اپنے مضمون کی. اگر صرف یرثنی ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ یہ وراثت دنیاوی معنی میں ہو سکتی ہے، کوئی مال و دولت ہو، کوئی جائیداد ہو جو کسی کے پاس ہو اور اس کو یہ فکر جو ہے کھائے جا رہا ہو کہ کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے کہ جو اس کا وارث بنے، اب یہ جائے گی نہ معلوم کہاں، کس کے ہاتھوں میں پہنچے. لیکن یہاں یرثنی و یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث بنے، ظاہر بات ہے کہ آل یعقوب کی وراثت وہ مانوی وراثت تھی، وہ کتاب ہدایت، وہ تورات، وہ علم، وہ اللہ کی شریعت، اللہ کا ضابطہ اور قانون، وہ اخلاقی تعلیمات کے جو کتاب اللہ میں آئی، یہ ہے وراثت آل یعقوب. اور یہ پوری وراثت جو ہے اگر مل سکتی ہے تو اسی معنی میں مل سکتی ہے کہ یہ ہدایت کا یہ کام اور یہ لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا جو مشن رہا ہے آل یعقوب کا، کوئی اس کا وارث، کوئی اس کو سنبھالنے والا ملے. یرثنی و یرث من آل یعقوب. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ بات جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی تھی کہ حضور نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ ہم جو انبیاء ہیں ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو دوران حیات دنیا بھی کوئی نہ کوئی شے تو ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ کہہ سکے کہ کوئی معاش کا معاملہ ہے، متعلق ہے. لیکن یہ کہ ما ترکنا ہو صدقہ، جو کچھ کہ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہی ہوتا ہے، وراثت انبیاء کی نہیں ہوتی. اس معنی میں وہ وراثت علمی ہے، وہ وراثت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی وراثت ہے. چنانچہ یہی لفظ سورہ شورا پہ آیا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، وہ لوگ کے جو وارث بنتے ہیں کتاب کے انبیاء کے بعد، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو وراثت کتاب کی ہے، وراثت ہدایت کی ہے، وراثت اس مشن کی ہے کہ جو انبیاء کرام کے سپرد ہوتا ہے، ان کی کوئی مادی اور دنیاوی اسباب و وسائل کی یا جائیداد کی وراثت نہیں ہوتی. اس میں اگر امکان پیدا ہو سکتا تھا یرثنی سے، تو اس نے اس امکان کو ختم کر دیا ان الفاظ نے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو. آل یعقوب کا عظیم الشان مشن، ان کی جو اعلیٰ روایات ہیں ان کا حامل بن کر کھڑا ہو اور اسی کام کو جاری رکھ سکے. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا، اور اے رب میرے، دیکھیے بار بار دعا کا یہ انداز، رب کو پکارا جائے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار. یہ گویا کہ رحمت خداوندی کو انووک کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور دعا کی ایک تاثیر جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا، رضیہ جو ہے یہ فعیل ہے، صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ فاعل اور مفعول دونوں مراد ہو سکتے ہیں. یعنی رضیہ سے مراد وہ بھی ہوگا جو خود راضی ہو گیا ہو، اور رضیہ سے وہ بھی مراد ہوگا جسے راضی کر دیا گیا ہو، جیسا کہ آخری پارے میں آیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیتم مرضیہ، راضیہ جو راضی ہے، اور مرضیہ وہ کہ جس کو راضی کر دیا گیا. فرمایا گیا کہ وہ راضی بھی ہو مرضی بھی ہو، اس کو راضی کر دیا جائے اور رب اس سے راضی ہو جائے. تو کام کیا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں کہ وہ ایسا وارث ہو کہ جو تیرا پسندیدہ ہو،
جو خود بھی راضی ہو تیرے فضل و کرم سے اور تو راضی ہو جائے اس سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے معاملات سے، زندگی میں اس کے طرز عمل سے. یہ ہے دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی. اب حضرت زکریا کو پکارا جا رہا ہے، اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں آئی ہے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، یہ مناجات ظاہر بات ہے کہ اس ہیکل میں وہ کسی اس کے گوشے میں کہیں محراب میں، اور محراب سے مراد جو ہے حجرہ بھی ہوتا ہے، کہیں حالت اعتکاف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام، اور وہیں انہیں یہ جواب ملا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اے زکریا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی. اب یہ غلام کا لفظ معین ہو گیا، یہاں ولی نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت جو آئی ہے، آیا یہ القاء ہوا ہے براہ راست اللہ کی طرف سے، یا یہ ہے کہ فرشتوں کی مساعدت سے یہ پیغام پہنچا ہے؟ یہ دونوں امکانات موجود ہیں، لیکن یہاں جو ہے واضح کر دیا گیا کہ بیٹا عطا ہوگا. یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیہ، اور ہم نے اس جیسا نام اس سے پہلے اور کسی کا نہیں رکھا. سمیہ جو ہے اس کے ایک لفظی ظاہری معنی تو یہی نام کے ہے، اسم سے یہ لفظ بنا ہے. سمیہ وہی فعیل کے وزن پر اسم سے بنے گا. اور ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ سمیہ کسی چیز کے مشابہ اور مثال کو بھی کہتے ہیں. اس کی مثال اسی صورت میں آگے آئے گی کہ کیا اللہ کی تمہیں کوئی اور مشابہ چیز معلوم ہے؟ ہل تعلم لہو سمیہ، ہے کوئی ایسا کہ جو اللہ کے شان رکھنے والا اور اللہ کی قدرت رکھنے والا ہو؟ تو یہ دونوں معنی لیے گئے ہیں. تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ساتواں دن ہوا، انجیل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے، تو ہمارے ہاں جو وہ عقیقے کا ایک معاملہ چلتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدا سے تھا اس دور میں بھی کہ ساتویں دن نام رکھا گیا، اور جب نیا یحییٰ نام رکھا گیا تو خاص طور پر یہ صراحت کی گئی کہ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا. دوسرے حضرات جن کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد نام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ان کی انفرادی شان. ان کی انفرادی شان کون سی ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں؟ اس میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما من احد من ولد آدم الا وقد اخطا او ہم بخطیت الا یحییٰ ابن زکریا لم یہم بخطیت ولم یعملها. کہ کوئی بھی نسل انسانی میں سے ایسا فرد نہیں گزرا ہے کہ جس کے دل میں کبھی کسی خطا کا خیال تک نہ آیا ہو، سوائے یحییٰ کے جو زکریا کے بیٹے تھے، کہ ان کا کسی خطا کا یا کسی گناہ کا صدور تو بہت دور کی بات ہے، کبھی ان کے دل میں وہم اور خیال بھی کسی گناہ کا پیدا نہیں ہوا. تو یہ ان کی ایک انفرادی شان ہے، اس معنی میں کہ اس پہلو سے کوئی ان کے شریک نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خطا کا خیال پیدا ہو جانا. ویسے تو عصمت انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ خطا کا صدور نہیں ہو سکتا، ان کی حفاظت کر لی جاتی ہے، ان کو روک لیا جاتا ہے. جیسے حضور کے بچپن کا واقعہ آتا ہے، حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ وہ جو راتوں کو محفلیں لگتی تھیں، کچھ وہاں پہ شعر و شاعری کا تذکرہ، کچھ قصہ گوئی، اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ فحاشی بھی ہوتی تھی اس بیان میں، جو قصیدے وہاں پڑھے جاتے تھے، ان کے اندر وہ سارا کا سارا معاملہ عشق کا اور اس کی ساری کہانیاں بیان ہوتی تھیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بھی دو ایک مواقع پر ایسا ہوا کہ ارادہ کیا کہ میں بھی ان محفلوں میں شریک ہوں. یہ بچپن کا واقعہ ہے، لیکن ایسا ہوا کہ راستے ہی میں جبکہ میں جا رہا ہوتا تھا، کہیں ذرا ٹھہرتا تھا اور وہی نیند آتی تھی، اور صبح کو آنکھ کھلتی تھی وہی سوئے رہے. اس طریقے سے وہ دست خداوندی جو ہے، وہ دست قدرت اللہ کا، وہ حفاظت کیے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں. دل میں خیال پیدا ہو گیا، لیکن وہ عصمت انبیاء کا تقاضا یہ ہے کہ اس خیال کے عملی جامہ پہننے کی نوبت نہیں آئی. اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک اضافی معاملہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور دیکھیے یہاں کس قدر فراغ دلی کے ساتھ قرآن مجید نے بھی انبیاء سابقہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کو کس طرح تسلیم کیا ہے. کسی طرح بھی محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی بخل سے کام لیا جا رہا ہو. اور حضور نے بھی جو شان بیان کی ہے انبیاء کی، قرآن مجید میں تورات کا ذکر جس شاندار الفاظ میں آیا، فیہ ہدم و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. انجیل کا ذکر آیا ہے انہی شاندار الفاظ میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں دل کی وہ تنگی اور سینے کے اندر وہ انتباہ کی کوئی کیفیت نہیں ہے، بلکہ فضل جہاں ہے جس معنی میں بھی ہے. دل کر رسول فضل اللہ بعضہم علی بعض، اگر کسی کو کسی اعتبار سے کوئی فضیلت عطا ہوئی ہے بارگاہ خداوندی سے تو وہ سب ہمارے ہیں، ان سب کے ان فضیلتوں کا اعتراف جو ہے وہ ہم کریں گے اور کھلے دل سے کریں گے. اگرچہ فضیلت مطلقہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تمام انبیاء اور رسول پر، لیکن جزوی اعتبار سے کسی کو کسی پہلو سے اگر فضیلت ہو گئی تو اس میں کوئی توہین کا پہلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام.
عرض کیا حضرت زکریہ نے، اے رب میرے کیسے ہوگا میرے بیٹا، انا من اینا سمجھیے کہاں سے کیسے کس طرح، ایک تعجب کا کلمہ ہے، انا یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے بیٹا، وکانت امراتی عاقرا درا حالے کہ میری بیوی باج رہی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا اور خود میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے اعتبار سے اس حد کو کہ جو عطا کا لفظ آتا ہے حد سے نکل جانے کو، حد سے تجاوز کر جانا، میرا بڑھاپا حد سے متجاوز ہو چکا، جیسا کہ ہم بھی بول چال میں لفظ استعمال کرتے ہیں حد سے زیادہ، حد سے تجاوز کر چکا ہے، میرا بڑھاپا حدود سے تجاوز کیے ہوئے ہے، میری بیوی باج ہے اور ظاہر بات ہے کہ بوڑھی ہے، اب میرے بیٹے کیسا ہو جائے گا. یہ ہے در حقیقت وہ تعجب، اس معنی میں نہ سمجھیے کہ کوئی استبعاد ہے، خدا کی قدرت میں کسی شک اور شبہ کا معاملہ ہے، یہ نبی ہے اور نبی کے بارے میں یہ گمان ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس خوشخبری کو اور مؤکد کرنے کے لیے اور اطمینان، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے الفاظ آئے سورہ بقرہ میں، ولاکن یطمئن قلبی، پروردگار یقین تو مجھے ہے لیکن ذرا دل کا اور اطمینان مطلوب ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولاکن یطمئن قلبی، پروردگار ذرا مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں، اولم تؤمن قال بلا، نہیں یقین تو ہے، ایمان ہے، ولاکن یطمئن قلبی. تو یہ بھی وہ ولاکن یطمئن قلبی کا معاملہ ہے کہ مزید اس وعدے میں تاکید بھی ہو جائے اور مزید اطمینان ہو جائے طبیعت میں. انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. یہاں دیکھیے بات وہی نمایاں کی جا رہی ہے کہ یہ بھی خرق عادت ہے، یہ بھی معمولات کے خلاف ہے، یہ بھی عام حالات نہیں ہے کہ جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے. ایک بوڑھا والد اور باج ماں بڑھاپے کی سرحدوں میں، وہ جو حدود کو پہنچ چکے ہیں، آخری حدوں تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ہاں اولاد کا ہو جانا بھی صرف ڈگری کا فرق ہے، کمیت کا فرق آپ کہہ سکتے ہیں، کیفیت کا کوئی فرق نہیں ہے، ورنہ یہاں بھی وہ عادی قانون جو ہے وہ ٹوٹا. قال کذلک، جواب ملا یوں ہی ہوگا، ان سب کے باوصف ہوگا، ان تمام کے علی الرغم ہوگا، کذلک قال ربک ہو علی حین. یہ پیغام ظاہر بات ہے رب کا آیا ہے تو بواسطہ ملائکہ ہے، تیرا رب یوں فرماتا ہے، قال رب کا، اے زکریہ جو کچھ تم نے کہا یوں ہی ہوگا، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ہوگا، اور تیرے رب کا فرمانا یہ ہے، ہوا علیہ عین، وہ مجھ پر انتہائی آسان ہے، اس میں مجھ پر کوئی بوجھ نہیں، میرے لیے قطعاً اس میں کوئی مشکل نہیں. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا درا حال ہے کہ تم کچھ شے نہ تھے، جسے سورہ دہر میں شیئم مذکورہ کہا گیا کہ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئم مذکورہ. انسان اپنی خلقت پر غور کرے، یہ چونکہ ایک ہمارے سامنے کا مشاہدہ ہے، اس مشاہدے کی وجہ سے اس میں ہمیں تعجب کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا. یہ ایک بیج سے درخت کا پیدا ہو جانا، یا وہ ایک گندے پانی کی بوند سے ایک انسان کا بن جانا، ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں خدا کی قدرت کاملہ اور خدا کی قدرت مطلقہ کی نشانی موجود نہیں، لیکن چونکہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو اس کا یہ ہوتے رہنا جو ہے اس کی وجہ سے نگاہوں کے اندر یہ چیزیں اس طرح رکھ بک گئی ہیں کہ کوئی تعجب نہیں ہوتا. ورنہ یہ ہے کہ انسان کی، ہر انسان کی اپنی تخلیق میں جن جن مراحل سے وہ گزرا ہے اگر ان پر غور کرے، جیسا کہ سورہ قیامہ کے آخر میں فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی
علیسا ذالک بقادر علی یحیی الموتا، تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ خدا مردہ کو کیسے زندہ کر دے گا، جبکہ ہم خاک ہو کر خاک میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تم غور تو کرو، تم تھے کیا؟ تمہیں پیدا نہیں کیا کہ وہ گندے پانی کی ایک بوند تھی، اسی سے تمہیں ایک علقہ بنایا، اس علقہ ہی سے پھر تمہیں پورا انسان بنا دیا، یہ اعضاء جوارے عطا کر دیے، اسی میں سے کسی کو مؤنث کسی کو مذکر بنا دیا، کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے، حالانکہ جو اسٹرانگسٹ مائکروسکوپ سے وہ بھی ابھی تک کوئی فرق و امتیاز نہیں کر سکتی کہ اس نطفے میں یا وہ بیضۃ الانسا جو ہے اس میں وہ کون سا فرق ہے جس کی بنا پر، کہیں تو کوئی مرد ہے اس کا پورا نظام جسمانی جو ہے وہ بالکل مختلف طریقے پر بنا ہے، اور کوئی عورت بن گئی ہے اس کا پورا نظام جسمانی مختلف ہے، تو وہ جو ابتدا ہے جو وہ خلیات جو ہے ان میں تو کوئی فرق ابھی تک تو نظر آیا نہیں انسان کو، تو یہ سب قدرت خداوندی کے وہ شواہد ہیں کہ اگر ان پر توجہ کرو تو تمہیں کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اللہ کیسے ہمیں پیدا کر دے گا۔ وہی بات یہاں کہی کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، اللہ کی قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں۔ قال ربک ہو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تم کوئی شے نہ تھے۔ قال رب اجعل لی آیا، وہ جو ولکن لیطمئن قلبی میں نے عرض کیا وہ ابھی سلسلہ جاری ہے، عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا، کوئی ایسی چیز کہ جس سے میں یہ سمجھوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ واقعتاً یہ القاء ربانی ہے، جو خوشخبری مجھے مل رہی ہے اس میں کہیں کوئی اور دوسری کوئی ارواح خبیثہ کا تو کوئی دخل نہیں، یا جسے کبھی کہتا انسان فرد مسرت سے کہ پروردگار یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، واچ میں بینم بیداری سی عرب یا بے خواب، یہ میں بیداری میں دیکھ رہا ہوں، کہیں خواب تو نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس طرح کی کیفیت میں قال رب اجعل لی آیا، پروردگار کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے مجھے معلوم ہو کہ واقعتاً یہ سب کچھ جو ہے یہ تیری ہی طرف سے ہے، ایک نشانی ایسی کہ جس سے مجھے وہ یقین کامل حاصل ہو جائے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا گیا کہ نشانی تمہارے لیے یہ ہے کہ تم تین دن تک، یہاں ثلاث لیال آیا ہے تین راتیں، سورہ آل عمران میں آیا ہے ثلاثۃ ایام تین دن، اور ان دونوں کو جمع کر لیجئے، ویسے تو جیسا کہ اردو میں ہم بولتے ہیں تین دن تو مراد تین دن تین راتیں، راتیں اس میں تبن شامل ہوتی ہیں، یہاں یہ ہے کہ دونوں مقامات پر قرآن مجید نے فرق رکھ کر کہ یہاں یہ تین راتیں اور سورہ آل عمران میں تین دن، تو گویا کہ بات کو مکمل کر دیا کہ مسلسل تین شب و روز کیفیت یہ رہے گی کہ تم کلام نہیں کر سکو گے، اور تمہارا یہ کلام نہ کرنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، سویہ بالکل درست اور تندرست رہتے ہوئے، کہ کوئی کسی طرح کی بیماری نہیں ہوگی۔ یہاں یہ لفظ سویہ اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ ذرا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گریبان میں ڈالو اور نکالو تو وہ چمکتا ہوا ہوگا، روشن من غیر سو، اور یہ جو اس کا چمکنا ہے یہ کسی بیماری سے نہیں، یہ کوئی برف کی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ بالکل درست ہوتے ہوئے اس میں وہ چمک اور روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اسی معنی میں یہاں آیا کہ تین دن شب و روز، تین دن اور تین راتیں اس حال میں بیتیں گی، گویا کہ قوت گویائی جو ہے اللہ فرض کر لے گا اور تم کلام نہیں کر سکو گے، جبکہ کوئی آثار کسی بیماری اور مرض کے موجود نہیں ہوگے، معلوم ہوگا یہ خالص تصرف خداوندی ہے کہ جس سے ان کی قوت گویائی فرض کر لی گئی، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے وہ نشانی ہے کہ جو دی گئی معین کر دی گئی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، وہ قائم یصلی فی المحراب، جو سورہ آل عمران کے الفاظ آئے، وہ یہ ساری مناجات، یہ سرگوشیاں، یہ ان کا عرض کرنا، ادھر سے القاء ہونا یا فرشتوں کی طرف سے پیغام رسانی کا معاملہ، یہ سب کچھ ہوا تو نکلے اپنے اس محراب سے، چاہے اس سے مراد حجرا ہو اور چاہے جس طرح کی محراب ہم بنا لیتے ہیں اس طرح سے ہیکل میں نماز باجماعت کے اہتمام کے لیے کوئی ایسی محراب بنا لی گئی ہو۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم، تو وہ نکلے اپنی اس محراب سے قوم کی طرف، اور پھر انہوں نے وحی کی ان کو، یہاں لفظ وحی پر توجہ کیجئے، وحی عربی زبان میں کہتے ہیں الاعلام بالخفاء والسرعۃ، کسی چیز کا اشارے سے اور تیزی سے کوئی بات کسی کو بتا دینی، اشارے سے، ایک ہے کوئی بات بتانی زبان سے، ایک ہے اشارے سے کوئی بات کسی کو بتا دینی۔ تو یہ جو وحی ہے انبیاء کی وحی، چونکہ اس میں بھی وہ جو کلام ہے ہماری زبان سے وہ اس کا واسطہ نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی پر کوئی چیز اس کے قلب پر نازل کرتا ہے تو نزلہ علی قلبک جیسا کہ فرمایا گیا تو اس کے لیے بھی لفظ وحی آیا اور اشارے سے کوئی بات کسی کو بتا دینی یہ اس کا لغوی مفہوم میں لفظ استعمال ہوا فاوحا الیہم اشارے سے انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی ان سبحوا بکرۃ وعشیا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو صبح و شام اللہ کی شان کا ظہور ہونے والا ہے اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ جو پورا ہونے والا ہے اللہ کے فضل و کرم کا ایک ظہور ہے کہ جو ہوگا اس لیے اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام اب یہاں سے گفتگو کا رخ بدلا فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة اس معاملے میں جو کچھ ضرورت تھی بیان کرنے کی حضرت یحییٰ کی ولادت میں جو خرق عادت تھا اس کو تفصیل سے بیان کر دیا اب یہ کہ اس کے بعد کوئی داستان سرائی قرآن کا مقصد نہیں ہے اب فوراً اس بات کو آگے اب حضرت یحییٰ کی ولادت ہو چکی اب ان سے خطاب ہوا یحییٰ خذ الکتاب بقوة اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو وآتیناہ الحکم تبیا اور ہم نے اسے حکمت اور دانائی سے نوازا جبکہ وہ بچہ ہی تھا بچپن ہی میں اللہ نے انہیں دانائی عطا کی انہیں حکمت سے نوازا اور حکمت وہ شے ہے ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا کہ خیر کثیر عطا کر دیا گیا سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک تو حکم ملا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو جس کو نوٹ کیجئے وہ کتاب کون سی ہے تورات اس لیے کہ جس طرح ہمارا پاس اب قرآن ہے ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے تورات یہ اللہ کی ہدایت اللہ کا قانون اللہ کی شریعت اللہ کا ضابطہ ان سب کی جامع کتاب تورات جیسا کہ میں عرض کر چکا قرآن کہتا ہے فی ہے ہدم و نور اس میں ہدایت بھی تھا اور نور بھی تھا یہ سارا معاملہ کتاب کا اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا چنانچہ دوسری آیت جو ہے وہ آتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے ہدایت نامہ قرار دیا بنی اسرائیل کے لیے اب حضرت موسیٰ کے بعد جتنے انبیاء آئے ان کا اصل فرض منصبی یہی تھا کہ اس کتاب کی تعلیم ہو اس کے حقائق اور معارف کو عام کیا جائے اس کا علم پھیلایا جائے اس کی روح سے معاملات طے کیے جائیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو خدا کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں تو اس کتاب کا پڑھنا اور پڑھانا اس کا سمجھنا اور سمجھانا اس کے حقائق اور معارف کو عام کرنا اس کی شریعت کی تنفیذ اس کے قانون کو نافذ کرنا یہ ہے انبیاء کرام کا اور جیسا کہ میں عرض کر چکا مجددین امت اس لیے کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی مقام اور مرتبہ مجددین کرام کو حاصل ہے تو ان کا جو فرض منصبی ہے یوں پڑھیے کہ ان الفاظ میں گویا کہ رہنمائی دی گئی کہ کسی بھی اول العزم رسول کے امت میں پھر بعد میں جو انبیاء آتے رہے اور حضور کے ہاں حضور کی امت میں جو مقام مجددین امت کا ہے گویا کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے خذ الکتاب بقوة یہ کتاب جو اساس ہے جو حبل اللہ ہے جو دین کے لیے بمنزلہ اساس کاملہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اس حبل اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة میں نے اس لیے یہ شرح کی ہے اس وقت اور اس طرح ذرا تفصیل سے بات کی ہے کہ اس میں ایک رہنمائی ہے اب ہمارے لیے کہ اب جبکہ امت میں وہی زوال و انحطاط آ گیا عقائد میں فساد اخلاق میں بگاڑ بدعات کا ایک طومار دین کی روح جو ہے وہ مسمحل مسجدیں ہیں لیکن جیسا کہ حدیث میں آیا ہے مشکات شریف میں مساجدہم عامرۃ وہیا خراب من الہدیٰ مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی وہ جو نقشہ حضور نے کھینچ دیا تھا جس کی پیشینگوئی فرمائی تھی کہ وہ وقت آئے گا کہ مساجدہم عامرۃ وہیا خراب من الہدیٰ ہدایت سے خالی ہوگی بہت ان کے اندر زیبائش اور آرائش اور بڑے بڑے قالین بچھے ہوں گے اور جہاں فانوس لٹک رہے ہوں گے لوگ نمازی بھی بکثرت ہوں گے لیکن ہدایت وہاں نہیں ہوگی ہدایت سے خالی ہو گئی ہوں گی اس اعتبار سے اب پھر ضرورت جو ہے گویا کہ وہی تجدیدی کارنامہ دین کے اندر پھر اثر نو اس کی اصل روح کو بیدار کرنا اور دین میں جو اصل ایمان ہے اس کی جڑوں کو کی پھر آبیاری کرنا اس کے لیے پھر مرکز و محور وہی کتاب ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة کوئی بھی شخص جو امت مسلمہ میں اور امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں وہی کام کرنا چاہے کہ جو مجددین امت کرتے رہے یا جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے بنی اسرائیل میں، ان کے لیے یہ بڑی مرکزی ہدایت ہے کہ خذ الکتاب بقوہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ حضور نے بیان فرما دیا حضرت علی کی روایت میں، واضح طور پر آ گیا کہ یہ قرآن مجید ہوا حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی مضبوط رسی. وآتیناہ الحکم صبیا، اور یہ ان کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کے لیے چند الفاظ آ رہے ہیں، ان پر توجہ کیجئے. حکم اور حکمت ایک ہی مادہ ہے. حکمت جو ہے اس میں زیادہ گہرائی ہے، اور اس کی گہرائی اور گیرائی دونوں زیادہ گمبھیر لفظ ہے حکمت. حکم اس کی ابتدائی شکل ہے، اور حکم کا لفظ جو ہے نبوت کے ساتھ آتا ہے. والحکم والنبوہ، ہم نے اس کو حکم اور نبوت عطا فرمائی. یہاں مجرد حکم آیا ہے، اس لیے میں نے ترجمہ حکمت کیا ہے. ہم نے انہیں بالکل بچپن ہی میں وہ دانائی عطا کی، وہ حکمت عطا کی، جو گویا کہ تمہید بنتی ہے نبوت کی. اس میں خاص طور پر اس کے ذکر کی کیا ضرورت پیش آئی، اسے ذہن میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے آئے گا کہ وہ جبکہ پنگھوڑے میں تھے تو وہ بولے تھے، اللہ نے انہیں گویائی عطا کی تھی، اور ان کی زبان سے اللہ نے حضرت مریم سلام علیہا کی بریت کا ایک معاملہ ظاہر کیا تھا، اللہ کی شان ظاہر ہوئی. تو اگر وہ بولے اور انہیں نطق اللہ نے عطا فرمایا، تو بچپن میں ہی حکمت اور دانائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. ان سب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تمام مضامین جو ہیں وہ اسی رخ پر ان کی ہی طرف ایک تمہید کی طور پر جا رہے ہیں کہ ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت سے نوازا. وہ چیز کے جو عام طور پر جا کر جبکہ انسان کی عمر پختہ ہو جائے، عقل اور شعور کی جو عام عمر انسان سمجھتا ہے، قرآن مجید بھی اسے 40 برس کی عمر قرار دیتا ہے. فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہ 40 برس جو ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک استثناء ہے کہ وہ حکمت اور دانائی جو ہے وہ حضرت یحییٰ کو سبھی کہتے ہیں، بالکل بچے کو بچپن میں وہ چیزیں عطا کر دی گئیں. اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کو نطق و گویائی جبکہ وہ انگوٹا چوستا ہوا بچہ تھا، پنگوڑے کے اندر لیٹا ہوا، ان کو عطا کر دیا. تو اللہ کی قدرت سے نہ وہ بعید نہ یہ بعید. اللہ اسباب و وسائل کا نہ وہاں محتاج ہے نہ یہاں محتاج ہے. اللہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کا نہ وہاں پابند ہے نہ یہاں پابند ہے، بلکہ اللہ کی قدرت مطلق ہے. وہ جب چاہے جو چاہے کرے، وہ اسباب و وسائل کے پردے کو پھاڑ کر اپنی قدرت کو ظاہر کر دے. اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں کوئی استبداد، اور کہیں بھی کسی تعجب کا کوئی معاملہ نہیں. اور کیا کچھ ہم نے عطا کیا حضرت یحییٰ کو؟ وہ حنان من لدنا، یہ حنان کا لفظ آتا ہے اس کیفیت کے لیے روح میں انتہائی محبت کی جب پیاس ہوتی ہے، جسے کہا مغربی مفکرین نے بھی ڈیوائن اسپارک. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت کے کہیں باطن میں کوئی آگ سی سلک رہی ہے، کوئی شعلہ سا بھڑک رہا ہے، کسی کی محبت اور کسی کا عشق جو ہے رچا بسا ہوا ہے، روح میں ایک شدید پیاس ہے. یہ اصل ہے، اصل عبادت کا جوہر، عبادت کا مخ، عبادت کا نچوڑ جو ہے وہ عشق الہی ہے. خدا کی محبت کی ایک آگ انسان کے اندر لگ رہی ہو، اس کو حنان سے تعبیر کیا. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. ذرا یہ شاندار الفاظ میں دیکھیے کہ کس قدر اللہ تعالی کی طرف سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اس میں قطعاً کہیں نہ اللہ کی طرف سے اور نہ حضور نے ان الفاظ کو جب ہم تک پہنچایا، تو ظاہر بات ہے کہ کہیں کوئی یہ بات محسوس نہیں ہوئی کہ دوسرا ایک شخص ہے اس کی عظمت اس درجے کیوں بیان ہو رہی ہے، بلکہ پوری فراغ دلی کے ساتھ. حضور کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا کہ پورے نوع انسانی میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے دل میں کبھی کسی برائی کا خیال نہ آیا ہو، سوائے ایک یحییٰ ابن زکریہ کے، کہ ان کے دل میں کبھی خیال بھی برائی کا پیدا نہیں ہوا. اب وہ حدیث جو ہے بالکل اس کی شرح معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، ہم نے تو اسے خاص اپنے پاس سے اپنا عشق اور اپنی محبت عطا فرمائی. اور دل کے اندر وہ نیکی اور پاکیزگی، زکات پاکی کو کہتے ہیں، وہ پاکیزگی کہ کوئی برا خیال، کوئی بری امنگ، کوئی اور غلط ارادہ جو ہے وہ قلب میں پیدا نہ ہونے پائے. اور وہ جو ہے تقویٰ کی زندگی. یہ ذرا غور کیجئے گا، انسانی شخصیت کے کئی خول ہیں. ایک بالکل ہمارا یہ ظاہری وجود ہے، اس ظاہری وجود کو کنٹرول کرنے والا ہمارا قلب ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اچھی طرح جان لو، اس جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو پورا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورا جسم جو ہے اس میں فساد پیدا ہو جائے گا. یہ قلب ہے، الا وہی القلب. اور ایک تیسری شے ہے جسے صوفیہ نے لطائف سے تعبیر کیا، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح. یہ کہیں قلب کی گہرائیوں میں ہے، اس روح کا مکن جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ یہ روح کیا ہے، ان روحوں میں امر ربی. یہ ایک راز ہے، یہ پروردگار کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے. یہ روح وہ ہے کہ جس سے ہر انسان کا ایک براہ راست تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اب ذرا اگر باطن سے آئے تو روح سے متعلق ہے حنان، اور قلب سے متعلق ہے یہ تزکیہ، اور تقویٰ جو ہے وہ پھر پورے جسم میں اس کا ظہور ہوگا. گویا کہ انسان کی شخصیت کے سب سے باطنی عنصر میں وہ عشق الہی کی آگ اگر سلگ رہی ہو تو قلب میں اس کی آنچ محسوس ہوگی، اس کے اندر تمام برے ارادے جو ہے وہ زائل ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے اس کا اثر ظاہر ہوگا انسان کی پوری شخصیت پر، اس کے اعضاء و جوارح پر، کہ اس میں سے کوئی غلط حرکت جو ہے وہ سرزد نہ ہو سکے. تو اس طرح سب سے پہلے حنانم من لدنا، پھر زکاتم وکان تقیہ، تین مدارج میں بیان کیا کہ ان کی روح میں عشق خداوندی کی آگ، ان کے قلب میں پاکیزگی اور طہارت، اور ان کے پوری زندگی کے اندر تقویٰ کا ایک نقشہ تھا. یہ ہے شان حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اور پھر اس کا ظہور خارجی اور ان کے تعلقات اپنے ماں باپ کے ساتھ، وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. باطن سے خارج کی طرف آئیے تو انسان کی اپنی ذاتی شخصیت، اور پھر معاملات اور تعلقات علائق دنیاوی، جس میں کہ والدین سے تعلق جو ہے وہ سب سے پہلا ہے. ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے تعلق کے فوراً بعد والدین کا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. تو فرمایا وبرم بوالدے، اپنے والدین کا انتہائی فرما بردار، انتہائی ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا. ولم يكن جبارا عصيا، اور وہ سخت دل اور نافرمان نہیں تھا اپنے والدین کے لیے. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن کے اس کی ولادت ہوئی، اور جس دن کے اس کی موت واقع ہوئی، اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تین مراحل ہیں، اس عالم میں آنا، عالم دنیا میں ورود، یہ ولادت ہے. پھر یہ کہ اس سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جانا، یہ یوم یموت ہے. اور پھر عالم برزخ سے پھر اس عالم آخرہ کو منتقل ہونا، یہ ہے یوم یبعث حیا. ان تینوں مراحل پر ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، پروردگار کی طرف سے تحیت ہے اور سلامہ ہے ان کے لیے. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. یہاں حضرت یحییٰ اور حضرت یحییٰ کا ذکر ختم ہوا. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمہید تھی اب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے لیے، اس لیے کہ اصل جو گمراہی عقیدے کی تھی وہ حضرت مسیح کے بارے میں، تردید جس کی مقصود ہے وہ الوہیت مسیح کا عقیدہ ہے، وہ تثلیث کے جس پر سینٹ پال نے مسیحیت کی بنیاد رکھ دی تھی، اصل میں سارا جو روح سخن ہے وہ اس کی تردید کے لیے ہے. اب آگے بات چلی وذکر فی الکتاب مریم، اور ذکر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فی الکتاب سے مراد ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید ہے، اس قرآن میں ان کا بھی ذکر کیجئے، اس سورہ کے اندر ان کا بھی ذکر فرمائیے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. نبذہ کہتے ہیں کسی چیز کے پھینک دینے کو، نبذہ کتاب اللہ، نبذہ فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اپنی اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. تو نبذہ کے معنی پھینکنا، اور انتبذا باب اختیار آ گیا، اس میں خود اپنے آپ کو وڈرا کر لینا، پیچھے ہٹا لینا. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، یا جو آس پاس رہنے والے تھے ان سے علیحدہ کر کے تنہائی میں، شرقی گوشے میں اعتکاف کی صورت اختیار کر لی. حضرت مریم کا یہاں پر اس سے پہلے جو زندگی کا مرحلہ ان کے جو گزرے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، یہ سورہ آل عمران میں آیا ہے. ان کی والدہ حنہ، والد عمران، انتہائی نیک و کار، والدہ حنہ نے منت مانی تھی کہ پروردگار، جب انہیں ایک حمل ہوا کہ پروردگار انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس امید میں کہ وہ لڑکا ہوگا میں اسے تیرے اس ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. جیسا کہ ان کے ہاں چلا آ رہا تھا کچھ خدام ہوتے تھے ہیکل کے, وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کی تھی, سولومن ٹیمپل. لفظ ٹیمپل ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے, جو ہیکل سلیمانی کہیے, اس کے خدام میں میں شامل کر دوں گی. پروردگار میری اس نظر کو قبول فرما. اس اللہ کی بندی نے بڑی ہی نیک نیتی سے اور بڑے ہی اس خلوص کے ساتھ ایک منت مانی اور اللہ کے لیے نظر کر دیا جو بھی ان کے پیٹ میں تھا. لیکن جب وہ ولادت ہوئی تو وہ دیکھ کر بھوچکا سی رہ گئی. رب انی وضعتھا انثی, پروردگار یہ تو بچی ہے اور بچی کو خدام ہیکل میں شامل کرنے کا رواج نہیں تھا. تو ایک اشکال پیدا ہو گیا کہ اب کیسے ہو معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا, فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. پروردگار نے اپنی اس نیک بندی کی اس نظر کو قبول فرمایا اور قبول فرمایا بڑے ہی عمدگی کے ساتھ قبول فرمایا, اور ان کی پھر پرورش کا جو اہتمام کیا وہ بھی بہت اعلیٰ. ان کو بھی بچپن ہی سے وہ علم اور حکمت اور دانائی عطا ہو گئی, اور حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا اللہ نے ان کو. حضرت عمران جو ان کے والد تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ یہ بالکل بچی سی تھی, تو پھر یہ خالو تھے حضرت زکریا کے جن کی کفالت میں یہ آئی. اور ان کو معلوم ہوتا ہے جو اہل کتاب کی اپنی تاریخ ہے کہ 3 برس کی عمر میں انہیں شامل کر لیا گیا خدام میں, کہ یہ بھی ہیکل سلیمانی کے خدام میں شامل ہو گئی. یہ چھوٹی سی بچی وہاں پر سب کی توجہ کا, سب کی محبت کا مرکز ہے, اور اس عمدہ ماحول میں پل بڑھ رہی ہے. اسی میں حضرت زکریا علیہ السلام کی انہیں ایک نگرانی اور تربیت مل رہی ہے. تو یہ ہے حضرت مریم کا وہ بچپن کا دور, اس کا یہاں ذکر نہیں ہے سورہ آل عمران میں. یہاں جو شروع ہو رہا ہے یہ معلوم ہوتا ہے ان کی جوانی کا زمانہ ہے. اعتکاف میں شرقی گوشے میں وہ اپنے آپ کو جس طریقے سے مسجد کے کسی گوشے میں کوئی پردے ڈال کر اعتکاف کیا جاتا ہے, تو اس دن تبدت من اہلھا مکانا شرقیا, یہ ہیکل سلیمانی ہی کا شرقی گوشہ ہے. اور اسی کی وجہ سے عیسائیوں نے پھر بیت المقدس کے اور ہیکل سلیمانی کے شرقی گوشے کو اپنا قبلہ بنایا ہے, کہ یہ تھی وہ جگہ جہاں اعتکاف کیا تھا حضرت مریم علیہ السلام نے. فاتخذت من دونہم حجابا, اس کو مزید واضح کر دیا کہ پردے ڈال لیے لوگوں سے علیحدہ ہونے کے لیے, تنہائی میں عبادت کے لیے, وہ گوشہ جو ہے کہ جس میں توجہ کہیں ادھر ادھر مبذول نہ ہو. تو انہوں نے اپنے آپ کو پردوں میں پیچھے ان سے محجوب ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا طلیا, اسی کیفیت میں ہم نے بھیجا ان کے پاس اپنے ایک فرشتے کو. یہاں لفظ آیا روحنا, اور روح کا ترجمہ میں یہاں فرشتہ کر رہا ہوں. اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو عالم ارواح کے حقائق ہیں ان سب کے لیے قرآن مجید اس لفظ روح کا استعمال کرتا ہے. وحی کو بھی روح کہتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. وحی بھی, یہ بھی اس کے لیے بھی روح. انسان میں وہ جو حقیقت ہے, ملکوتی حقیقت جو انسان کی ہے, اس کو بھی روح. قل الروح من امر ربی, اور الروح الامین, یہ حضرت جبرائیل کے لیے. تو یہ جو عالم ارواح کے حقائق ہیں مختلف, ان سب پر اس ایک لفظ روح کا اطلاق ہوتا ہے, اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل روح امین. اللہ نے فرشتے کو بھیجا. فتمثل لها بشرا صبیا, تو انہوں نے تمثل اختیار کر لیا, انہوں نے صورت اختیار کر لی ایک انسان کی جو بالکل تندرست و توانا ہو, درست ہو, ہر اعتبار سے پورا مکمل انسان. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شکل میں ظاہر ہوئے اس وقت جبکہ حضرت مریم اس اعتکاف کی حالت میں تنہا تھی, پردوں سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا لوگوں کی نگاہ سے. یہ بات اس قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. جو فرشتے آئے تھے حضرت لوط کی قوم پر عذاب کا حکم لے کر, وہ جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انسانوں کی شکل میں آئے. احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل کئی مرتبہ انسانی صورت میں حضور کی خدمت میں آئے. حدیث جبرائیل جسے ام سنہ کہا گیا ہے, احادیث کے ذخیرے میں اس کا وہی مقام اور مرتبہ ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے. وہ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک انسانی صورت میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو یہاں بھی اسی کی ایک مثال ہے کہ حضرت جبرائیل کو بھیجا اللہ نے اور انہوں نے ایک انسانی حیات اختیار کر لی. فتمثل لها بشرا سویا, اب اس کا جو فوری رد عمل ہونا چاہیے تھا، اس پورے جو واقعہ جس طریقے سے ظہور پذیر ہو رہا ہے اسے چشم تصور سے یا چشم تخیل سے دیکھیے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ اللہ کی بندی ایک دم گھبرائی اور گھبرا کر انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کی رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، اگر تجھ میں کوئی خدا کا خوف ہے اور اگر تقوی کی کوئی ربق تجھ میں ہے، خدا سے ڈرتا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، یعنی کسی نوع کی کوئی دسترازی جو ہے وہ نہ ہو. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک. فرشتے نے کہا میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، پیغامبر ہوں. انما انا رسول ربک، میں تو ایک پیغامبر ہوں، ایلچی ہوں، قاصد ہوں تیرے رب کی طرف سے. لے احب لک غلاما زکیہ، تاکہ عطا کروں تجھے ایک لڑکا، ایک بیٹا انتہائی پاک باز زکیہ. یہ آپ نوٹ کرتے جا رہے ہوں گے قوافی جو ہے کس طریقے سے اب تک مسلسل وہ قافیہ جو ہے وہ برقرار چلا آ رہا ہے. قال انما انا رسول ربک لے احب لک غلاما زکیہ قالت انا یکون لی غلام. کمپیئر کیجئے، وہی جو حضرت زکریہ نے کہا تھا، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے بیٹا، کیسے ممکن ہے، کوئی اس کے لیے حالات سازگار موجود نہیں، میں بڑھاپے کی سرحدوں سے آگے نکل گیا اور میری بیوی بانج ہے، کیسے ہوگا. حضرت مریم عرض کر رہی ہے قالت انا یکون لی غلام، کیسے میرے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، ذرا حالے کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم کو بغیہ، اور طبیعت میں وہ جو ایک پیدا ہوئی کیفیت اس کو ان الفاظ کا جامہ پہنایا، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے کہیں کوئی بدکاری نہیں کی ہے، نہ کہیں شادی ہوئی، نہ کوئی بیاہ کا مرحلہ آیا، نہ میں نے کہیں کوئی خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ من ذالک کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ کیا کہ کوئی بدکاری کی روش اور بدچلنے کی روش اختیار کی ہو. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک. بغا کہتے حدود سے تجاوز کو، بغا و طغا، بغاوت اسی سے بنا ہے، سرکشی کو، اللہ کے حدود سے نکلنا اور اللہ کے احکام سے سرکابی کرنا، یہ بغا ہے. لم اک بغیا، لیکن یہ لفظ جو ہے پھر کثرت سے استعمال ہوتا ہے بدچلن عورتوں کے لیے، اور یہ لفظ جو ہے غلام احمد قادیانی نے استعمال کیا تھا عام مسلمانوں کے لیے، ضرورتوں بے بغایا، یہ وہ بدچلن عورتوں کی اولادیں ہیں یہ سب کے سب مسلمان جو مجھے ماننے والے نہیں، یہ وہ لفظ ہے بغیہ. لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ قال کذلک، بعین ہی وہی الفاظ نوٹ کر کے چلے جائیے کہ کس طرح قرآن مجید نے وہ تمہید استوار کی تھی پہلے، اور کس طرح وہ انتباق جو ہے پوری صورت حال کا مسلسل ہوتا چلا جا رہا. قال کذلک، ایسے ہی ہوگا، اسی کیفیت میں ہوگا کہ نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا، نہ وہ جو دنیا کا عادی جو قانون ہے اس کا کوئی معاملہ ہوا. قال ربک ہو علیہ حین، تیرے رب نے یہ کہا ہے، تیرے رب کا فرمان یہ ہے. فرق صرف یہ وہاں ربک تھا، اس لیے کہ مخاطب جو ہے حضرت زکریہ تھے، یہاں مخاطب حضرت مریم ہے، خاتون ہے، لہذا ربو کے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے اس جواب میں. قال کذلک قال ربک ہو علیہ حین، تیرے رب کا فرمان، تیرے رب کا کہنا یہ ہے کہ یہ مجھ پر بالکل آسان ہے. فلنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، خدا کی قدرت کی نشانی، خدا کے قادر مطلق ہونے کی ایک علامت کہ خدا اسباب و وسائل کا پابند نہیں ہے، خدا اس عادی اور مادی قانون میں جکڑا ہوا نہیں ہے، اس کی مشیت ان حدود کی پابند نہیں ہے، اس کی قدرت اور مشیت مطلق ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کرے، چاہے تو پورے سلسلہ اسباب کو معدوم کر دے اور چاہے سلسلہ اسباب کی کسی کڑی کو ساقط کر دے، اس کا اختیار مطلق ہے. تو فرمایا والے نجعلہ آیۃ للناس، تاکہ ہم اسے ٹھہرائیں اپنی قدرت کی ایک نشانی لوگوں کے لیے، ورحمتا منا، اور رحمت بن کر آئے ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جن میں کوئی بھی خشیت الہی اور تقویٰ باقی رہ گیا ہے. یہ در حقیقت یہود کے فساد کی انتہا کا دور تھا، ان میں معاملات اور اخلاق کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے انتہائی پستی پیدا ہو چکی تھی، ہر اعتبار سے دین جو ہے وہ صرف نسم پرستی بن کر رہ گیا تھا، بدعات کا ایک طوفان تھا کہ جو ان کے معاشرے میں موجود تھا، شریعت کے صرف ظاہر سے سروکار، روح شریعت اور روح دین جو ہے بالکل نگاہوں سے اوجل، تو اب اس میں جو بھی کوئی بچا کچا سرمایا رہ گیا ہے، جیسا کہ آیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اگر ہے جس میں کوئی ایمان کی رمق ہو تو وہ آئے اور اس کے لیے میں رحمت بن جاؤں، وَرَحْمَتًا مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ وہ بات ہے جو طے ہو چکی، جس کا فیصلہ کیا جا چکا، یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ فحملت، تو اس نے اسے اٹھایا، حمل قرار پایا حضرت مریم سلام علیہا کو، جس کے لیے دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا، کس کی کیا شکل ہے اس کو ہم معین نہیں کر سکتے، قدرت خداوندی کا ظہور کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اللہ کا کلمہ کن جیسا کہ ابھی آگے ان آیات میں آئے گا، وہ کسی بھی آدمی سلسلہ قانون کی کڑی کی جگہ لے سکتا ہے۔ تو فرمایا فحملت ہو، انہوں نے اسے اٹھایا، انہیں حمل قرار پایا، فانتبذت به مکانا قصیا، تو اس کو لے کر وہ اپنے اس مکان سے دور کسی جگہ کی طرف منتقل ہو گئی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللحم تھا جو وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا، کہ علیحدگی میں رہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حمل کے مراحل یہ اگر یہیں اسی ہیکل کے اندر اسی ماحول میں اگر وہ پورا عرصہ بیتتا، تو جس حالت میں یہ عرصہ بیتتا حضرت مریم پر، اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک خدا کی بندی، ایک انتہائی پاک باز خاتون، اس کے بارے میں مسلسل وہ چہمے گوئیاں جاری رہتی، لہذا حکمت خدا بندی میں یہ ہوا کہ وہ وہاں سے کہیں دوسری جگہ منتقل ہو گئی، بیت اللہ منتقل ہو گئی، اور وہیں وہ مراحل جو ہے وہ طے پائے۔ تو حملت ہو فانتبذت به مکانا قصیا، یہ جس طریقے سے مسجد اقصا ہے دور کی مسجد، تو قصیا اسی سے فعیل کے وزن پر، اسی قافیے کی مناسبت سے یہاں پر یہ لفظ آیا گیا کہ دور کی جگہ منتقل ہو گئی بیت اللہ۔ فجاء المخاض الى جذع النخلہ، اب وہ وقت آیا ہے وضع حمل کا، اسے لے آئے وہ درد کے جو اٹھ رہے تھے، الى جذع النخلہ، ایک کھجور کے تنے کی طرف، بےتاب ہو کر درد کی شدت سے، نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس وقت وہ وہاں تنہا تھی، معلوم یہی ہوتا ہے کہ تنہائی کا یہ سارا مرحلہ جو ہے وہ طے ہو رہا ہے، آیا وہ کوئی گھر تھا کہ جس میں علیحدہ رہ رہی تھی اور اس میں کوئی کھجور کا درخت بھی تھا، یا کہیں اس وقت وہ کسی پہاڑی پر جیسا کہ ابھی آگے ظاہر ہوگا وہاں چلی گئی، تنہائی میں یہ مرحلہ جو ہے سارا گزر رہا ہے، اللہ کی ایک بندی اس طرح کے حالات سے دوچار ہے، اور اس کا نقشہ پورا جو کا تو آپ کے سامنے آئے گا۔ فاجا المخاض الى جذع النخلة، درد سے بےتاب ہو کر، جیسے کہ سہارا لیتی ہے کوئی خاتون ایسے موقع پر، تو ایک درخت کے تنے کے قریب وہ آئی، اور النخلة میں الف لام لگا ہوا ہے، یہ عہد کا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا درخت جس کی انہیں پیش ہی خبر دے دی گئی ہو اللہ کی طرف سے، اور یہ معہود ہو پہلے سے کہ جب وہ مرحلہ آئے اور وہ وقت آئے تو اس درخت کے قریب تم چلی جانا، تو الف لام سے یہ معنی بھی اس کے اندر مراد ہو سکتے ہیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اس کیفیت میں ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے، کاش کہ میں اس وقت سے پہلے مر چکی ہوتی اور نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی۔ یہ ہمارے زبان میں یہ الفاظ جو ہے ایک محاورہ، نسیم منسیہ، کوئی چیز ایسی کہ جس کی یاد بھی اب دیروں سے محو ہو چکی ہو، یعنی وہ کیفیت، سارے وہ مراحل جو آنے والے ہیں کہ اب یہ بچہ لے کر اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف جاتی ہوں، آبادی میں جاتی ہوں، لوگ کیا کہیں گے، کیا کیا چہرے گوئیاں ہوں گی، کس طرح کی انگشت نمائی ہوگی، کس طریقے سے مجھ سے جواب طلبی ہوگی، کس طرح مجھے ملامت سے سابقہ پیش آئے گا، تو کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری یاد بھی لوگوں کے ذہن سے محو ہو چکی ہوتی۔ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اب ذرا غور کیجئے، جو لوگ اس سب کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت باپ کے بغیر نہیں ہوئی، تو یہ پورا قرآن مجید کا یہ پورا بیان وہ کس کھاتے میں لے جائیں گے، یہ کوئی افسانہ لکھا جا رہا ہے، انشاء پردازی کی داد دی جا رہی ہے، لفاظی کا کوئی اظہار کرنا مقصود ہے، یہ پورا ایک مضمون ہے، اس کا ایک رخ ہے، ایک ایک لفظ کے اندر وہ چیز رسی بسی ہوئی موجود ہے۔ اگر تو یہی بات ہوتی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے باپ والد تھے اور وہ باپ سے ہی پیدا ہوئے، جیسے کہ ہر فرد نوع بشر پیدا ہوتا ہے، تو ایک جملہ کہہ دینا کافی تھا، نہ حضرت یحییٰ کے ذکر کی کوئی ضرورت، نہ ان کی پیدائش میں جو خرق عادت تھا اس کو نمایاں کرنے کی کوئی حاجت، نہ حضرت مریم سلام علیہا کا یہ جو ایک ان کو ایک پریشانی لاحق ہے اور اس کی پوری تصویر قرآن مجید کھینچ رہا ہے، اس میں سے کسی چیز کی قطعاً کوئی حاجت نہیں، یہ سب پھر سپر فلوئس بن جاتا ہے، اس میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت معین نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں اور پورے میں صمیم قلب سے اور اپنے شعور کی گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش باپ سے ہوئی ہے، اس کا ایمان قرآن پر نہیں، وہ پھر قرآن کو محض ایک شاعری یا لفاظی کی کتاب سمجھتا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے بے معنی ہے، بیکار ہے، عبث ہے، ان کا کوئی ہدف نہیں، ان کا کوئی مقصود و معنی نہیں۔ آخر کیا یہ ساری پریشانی جو ہے وہ کس بات کی ہے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیہا فناداھا من تحتھا، تب پکارا اس کو، کس نے پکارا؟ اور من تحتھا سے کیا مراد ہے؟ عام خیال یہی ہے کہ وہ کسی بلند مقام پر تھی اور نیچے سے اس پہاڑی کے دامن سے ایک فرشتہ جو ہے ان کو پکار رہا ہے اور آواز دے رہا ہے، فناداھا من تحتھا، اللہ تحزنی، رنج اور غم میں مبتلا نہ ہو، زیادہ فکر مند نہ ہو، قد جعل ربک تحتک کے سریا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وہاں کوئی پانی کا بھی اللہ نے بندوبست کیا۔ وہ یاد کیجئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ کہ جب وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور چاہے زمزم جو ہے برآمد ہوا، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا ہے اور بارہا ہوا ہے کہ یہاں تمہارے لیے تمہارے رب نے سارا سامان فراہم کر دیا ہے، اگر گھر میں ہو اور اپنے فرض کیجئے کہ کوئی بچی جس کے ہاں پہلی مرتبہ ولادت کا مرحلہ ہو رہا ہو، وہ اپنے والدین کے گھر میں ہو، جیسے اس کے لیے ہر چیز کا اہتمام ہوگا اور جس طریقے سے اس کی ہر شے کے لیے پہلا پورا بندوبست ہو جائے گا، تمہارے رب نے تمہارے لیے سارا سامان فراہم کیا ہے، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے نیچے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ذرا اس کھجور کے تنے کو ذرا ہلاؤ، تو ساقط عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تم پر پڑیں گی، گریں گی اوپر سے وہ کھجوریں جو تازہ کھجوریں، بالکل جنیا عام طور پر لفظ آتا ہے کسی چیز کو پھل توڑنے کے لیے، اور وہ پھل کے جس کو درختوں سے توڑا گیا ہو، درختوں ہی پر پکے ہو، انہیں جنیا کہتے ہیں۔ ایک پھل تو وہ ہے کہ جسے آپ نے توڑ لیا اور کئی آرٹیفیشل طریقے پر پھر اس کی پال دبائی، کسی اور طریقے سے اس کو تیار کیا، ایک وہ پھل ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو شاخوں ہی پر وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچا ہو اور وہاں سے اس کو توڑا گیا ہو، تو ساقط علیک رطب الجنیا، تم پر کھجوریں گریں گی اور کھجوریں بھی انتہائی تر و تازہ، بالکل تازہ ٹوٹا ہوا پھل جو ہے وہ اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، کھجور کے تنے کو ہلانا آسان کام نہیں، کسی بڑے توانا اور تنومند انسان کے لیے بھی ممکن نہیں، گویا یہ کہ خاتون جو خود درد ذہن میں مبتلا ہے اور ولادت کے مراحل سے گزر رہی ہے، تو در حقیقت یہ بھی صرف بطور ایک علامت کے ہے، سارا انتظام اللہ نے کیا ہے، ذرا سا اس کو چھوو تو پروردگار نے جو تمہارے لیے اہتمام کیا ہے، تم دیکھو گی کہ وہ کھجوریں جو ہے ان کی بارش تم پر ہوگی، اور تمہارے لیے فکلی وشربی وقری آئنا، تو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ نو مولود جو ہے جب ماں کی برابر جا کر اس کو لٹا دیا جاتا ہے تو وہ ساری کلفت اس کی دور ہو گئی، یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اب اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، یہ جو قرت آئن ہے اب تمہارے لیے، وقری آئنا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم کسی انسان کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہنا، اور یہ کہنا جو ہے لازماً زبان سے نہیں ہوتا، عربی زبان میں قول اشارے سے کسی بات کے سمجھانے کے لیے بھی آتا ہے، قَالَ بِرُمْحِهِ، اس نے اپنے نیزے سے اشارہ کر کے یہ بات سمجھائی، یا قَالَ بِيَدِهِ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ بات مجھے سمجھا دی، تو قول یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی کا ہو، فَقُولِ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اشارے سے یہ بات کہہ دو کہ میں نے پروردگار کے لیے ایک منت مانی تھی، ایک روزہ جو ہے میں نے نظر کا روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اور آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کر سکتی۔ یہ شریعت موسوی میں یہ چپ کے روزے کا رواج بھی تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے لازمی جو شرائط ہیں اس میں سے یہ چپ رہنا جو ہے یہ بھی اس کی ایک شرط تھی، جیسے کہ ہمارے ہاں کھانے پینے پر بندش ہے اور قیامت پر بندش ہے، اسی طریقے سے وہاں بولنے پر بھی بندش تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص روزہ ہو کہ جس میں گفتگو جو ہے وہ ممنوع ہو. بہرحال اشارے سے یہ کہہ دو، گویا کہ یہ بات بتا دی گئی کہ تمہاری بریت ہمارے ذمے ہے جب تم پر الزام لگے، اور جب تم پہ لوگ ملامت کرے تو تم زبان نہ کھولو، تم خاموش رہو، تمہاری بریت کا ذمہ جو ہے وہ ہم نے لیا. وقول انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، تو میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی آج کے دن. فاتت بہی قومہا تحملہ، آئی وہ اپنی قوم کے پاس اس کو اٹھائے ہوئے. ظاہر بات ہے کہ اب بالآخر تو آنا ہے، کب تک وہاں باہر ویرانے میں یا کہیں علیحدگی میں رہا جا سکتا ہے. فاتت بہی قومہا تحملہ، اب حضرت مریم آ رہی ہے آبادی کی طرف، اپنے رشتہ داروں اور اعزاء و اقارب کی طرف، اپنی قوم کی طرف انہیں اٹھائے ہوئے، اور وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کہا کہ اے مریم یہ تو تم نے بہت ہی بری حرکت کی ہے. جا آپ بے ہوتا ہے کسی چیز کا لانا، یہ تو تم ایک بڑی بری حرکت کا ارتکاب کرائی، تم نے یہ کام جو کیا ہے یہ بہت ہی گرا ہوا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہاں یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یا حضرت ہارون کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اخت ہارون اس معنی میں کہا گیا جیسے کسی بھی قبیلے والے کو منسوب کرتے ہیں تو بھائی یا بہن کہہ کر اسے، اور اس قبیلے کا جو باں کوئی گزرا ہو اس کے نام کی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ ہار دلائی جا سکے کہ تمہاری نسبت دیکھو، تم ہارون کی نسل سے ہو اور تم نے ان کی نسل میں ہو کر یہ کام کیا. یہ گری ہوئی حرکت عام انسانوں کے لیے بھی بہت بری ہے، لیکن یہ ہے کہ تم ہارون کے خاندان کو اور ان کے نام کو بٹا لگا رہی ہو. یا اخت ہارون، اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ ان کے اللاتی بھائی جو ماں جائے بھائی تھے، باپ سے نہیں صرف ماں سے بھائی تھے، ان کا نام ہارون ہے. اس کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نجران ایک سفر پر گئے تھے، وہاں عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ اخت ہارون کہا گیا حضرت مریم کو قرآن مجید میں، حالانکہ ہارون تو وہ بہت صدیوں پیشتر گزر چکے تھے. تو وہ بھی اس پر پریشان ہوئے، واپس آ کر انہوں نے حضور سے عرض کیا تو حضور نے جواب دیا کہ ان سے کہنا تھا کہ ہارون نام ہمیشہ، صرف ایک ہی نام تو نہیں ہوا تاریخ میں ہارون، ہارون بے شمار ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے پر بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں اخت ہارون سے مراد واقعتاً ہارون کی بہن ہے، کہ ان کے کوئی بھائی اللہ کی ہارون نامی تھے. اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوئم وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارا باپ ہی کوئی بدکار انسان تھا، کوئی برا انسان تھا، اور نہ تمہاری ماں بدچلن تھی. یہ تم نے اپنے ماں اور باپ کے نام کو بٹا لگایا، یہ تم نے وہ حرکت کی ہے کہ پورے خاندان کی آبرو جو ہے وہ خاک میں مل گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اگر حضرت مریم شادی شدہ ہوتی تو کوئی اس کا امکان نہیں. یہ سب سے پہلے تو موجودہ انجیل کے لکھنے والوں نے یہ زیادتی کی کہ حضرت مریم کے بارے میں یہ کہا، اگرچہ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح کی ولادت جو ہے باپ کے بغیر ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک کہانی پتہ نہیں کہاں سے گڑھ لی کہ ان کی نسبت ہو چکی تھی، ان کی ایک شادی طے پا چکی تھی یوسف نجار سے، ابھی صرف یہ ہے کہ ودائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ سارا جھگڑا ہو رہا ہے کہ بغیر ودائی کے کیسے یہ اولاد ہو گئی. تو یقیناً اس میں وہ ساری باتیں جو ہے جو کہی گئی ہیں وہ کہی جا سکتی ہیں. لیکن بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس مقام پر، اور میں ان کے نام کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے کہیں اور یہ بات نہیں ملی کہ ایسی بات جو بالکل موٹی ہے سمجھ میں آنے والی فوراً، صرف یہ کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی. سورہ آل عمران میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، قرآن مجید نے وہ جو ابتدائی زندگی کے حالات جو بیان کی حضرت مریم کے، اس میں وضاحت ہے کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، تو جو لڑکا یا لڑکی ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیے گئے ہو ان کے لیے شادی بیاہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ خدام ہیکل میں شامل کر لی گئی تھی تو کوئی نسبت اور کوئی رشتہ کہیں کرنا اور کہیں شادی طے پانا، اس کا کوئی سوال حضرت مریم کے لیے پیدا ہوتا ہی نہیں. یہ بھی انجیل کے لکھنے والوں نے گھڑی ہے بات کہ یوسف نجار سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن صرف ودائی نہیں ہوئی تھی. اور ہمارے ہاں جو بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں باقاعدہ باپ تھا اور باپ ہی سے پیدائش ہوئی ہے، وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے کم تر الفاظ میں ان کے لیے بیان نہیں کر سکتا کہ ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے. وہ اس سب کو بالکل بے معنی قرار دیں گے تب تو وہ بات کہنے کا امکان ان کے لیے پیدا ہوگا، بصورت دیگر ممکن نہیں ہے. قرآن پر اگر یقین ہو تو اس رائے کو انسان کسی صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو فاتت بہی قومہا تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ. حضرت مریم نے اشارہ کیا، اشارے سے مراد یہی کہ پوچھو اسی سے جو پوچھنا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ان کو القاء کر دی تھی، اور جب وہ آبادی کی طرف آ رہی تھی تو انہیں یہ معلوم تھا کہ میری برات جو ہے اسی بچے کی زبانی ہونے والی ہے، ورنہ اشارہ کے معنی دارت اس کی طرف اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف، یہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پیش کی خبر دے دی گئی ہو، اگرچہ وہ یہاں مذکور نہیں ہے، بظاہر الفاظ میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بٹوین دی لائنز جسے آپ کہتے ہیں بین السطور وہ موجود ہے کہ اس کی خبر بھی حضرت مریم کو پہلے دے دی گئی تھی کہ تمہاری پاک دامنی کی گواہی جو ہے وہ خود ہم اس بچے کے زبان سے دلوا دیں گے. فاشارہ کلے انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے کلام کریں، کیسے پوچھیں، کیسے گفتگو کریں اس سے کہ جو پگھوڑے میں ہے اور بچہ سا ہے، یہ ابھی یہ معصوم جو انگوٹا چوس رہا ہے پگھوڑے میں پڑا ہوا ہے، اس سے کیسے پوچھیں، اس سے کیا پوچھیں. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ذرا دیکھیے کہ جب آنکھوں پر پردے پڑتے ہیں گمراہی کے. یہاں میں نے دیکھا کہ لاہوری جماعت کے وہ مولوی محمد علی لاہوری بہت مشہور ہوئے تھے، ان کی انگریزی کی تفسیر بھی ایک زمانے میں بہت مشہور ہوئی، اردو میں بھی تفسیر لکھی. میں حیران رہ گیا کہ کانا کے لفظ پر سہارا بنایا انہوں نے کہ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، تو یہاں معنی یہ ہے کہ جو تھا کبھی پنگھوڑے میں لیٹا ہوا. یہ جو کلام حضرت مسیح نے کیا ہے یہ پنگھوڑے میں نہیں کیا، یہ کلام تو کیا بعد میں جبکہ وہ جوان ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے کانا کہا ہے کہ جو کسی وقت تھا پنگھوڑے میں. اب ذرا غور کیجئے کہ پنگھوڑے میں کسی وقت تو ہر ایک ہی ہوتا ہے، تو پھر اس میں تعجب کی کون سی بات، کون ہے کہ جو اس مرحلے سے نہیں گزرا. اور کانا کا اگر ترجمہ تھا کیا جائے تو کان اللہ علیم الحکیمہ کا ترجمہ کیجئے کہ اللہ علیم اور حکیم تھا، اب یہ صفات جو ہے اس کے اندر موجود نہیں. اتنی موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ ہے وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ ہر دور کی ایک رو ہوتی ہے فکری اور علمی رو، اور اس کے آگے کھڑے رہنا جو ہے انہی کے لیے ممکن ہے، جسے سورہ آل عمران میں کہا گیا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. وہ راسخون فی العلم جو قرآن کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو اپنا امام بناتے ہیں علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. نہ یہ کہ وقت کے جو بھی خیالات اور نظریات ہو، چاہے وہ ارسطو کی منطق ہو اور چاہے وہ جدید سائنس ہو، اس کو حاکم بنا دیا جائے قرآن کے اوپر کہ اس ترازو میں جو تل جائے گا اس کو مان لیں گے اور جو اس ترازو میں تلتا نہیں ہے اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ در حقیقت قرآن کا ماننا نہ ہوا بلکہ اس دور کی سائنس یا منطق کو ماننا ہوا کہ قرآن اس کے تابع ہو کر رہ جائے. اور جب یہ صورت ہوتی ہے تو ایسے ایسے عجوبے نظر آئیں گے. میں نام نہیں لیتا، ہمارے ہاں بڑے وہ صاحب علم و فضل شمار ہونے والے علماء میں سے ایک کا حال یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتا، اور وہاں تفصیل سے آیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا چار پرندے لو اور انہیں اپنے سے ہلا لو، پھر ان کو کاٹو، ان کا قیمہ کرو اور ان کے گوشت کو ملا کر مختلف جگہوں پر رکھ دو. اس کی تعبیر وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہیں سدھارو پکارو تو وہ آ جائیں گے. تو اگر یہی بات وہاں پر مراد ہو تو سوچئے کہ اس میں کون سی تعجب کی بات، کس انسان کو معلوم نہیں کہ پرندے سب جاتے ہیں. اس کے لیے یہ اگر بات کہہ دی گئی ہوتی اور یہ سب کچھ ان سے کرایا نہ گیا ہوتا، تب بھی یہ بات ایسی ہے کہ جو ہر شخص کو معلوم ہے کہ بہت سے جانور ہیں کہ جن کو سدھا لیا جاتا ہے، وہ آپ کی آواز سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اس میں کون سی دلیل ہوئی کہ مردہ کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور کون سا یہ ایسی نادر دلیل تھی کہ جس کے لیے خاص طور پر ان سے یہ سارا کام کرایا گیا ہو. لیکن یہ کہ وہی جو بات میں نے عرض کی، ہر دور کی ایک چھاپ ہوتی ہے اور وہ چھاپ اچھے اچھوں پر لگ جاتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں یہ گمراہی جو ہے بہت شدت سے اس نے بہت اپنے پاؤں پھیلائے ہیں. اور ہمارے ہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ ولادت مسیح چونکہ معجزہ تھا, رفع مسیح معجزہ ہے, نزول مسیح یہ بھی ایک منفرد واقعہ ہے کہ جو ہوگا ہو کر رہے گا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. لیکن وہ جو ذہن نیوٹن کی جو سائنس اور فزکس ہے جن کے لیے وہ ہو کہ وہی ہے یہ آسمانی, اس میں کہیں کوئی کبھی بیشی نہیں ہو سکتی, ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے ناقابل قبول ہیں. اسی وجہ سے اس دور میں بہت سے لوگ ان چیزوں میں بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس میں یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں, اگر مان لی جائے کہ ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے تو پھر تو ہر چیز کے ماننے کے لیے ذہن تیار ہو جائے گا. لیکن اگر یہیں پر ذہن قبول نہ کرے اور تاویل کرے تو اگلے مراحل تو اس سے زیادہ کٹھن ہے, پھر ان میں سے کن باتوں کو انسان مانے گا اور تسلیم کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو ولادت مسیح علیہ السلام کے معاملے کو قرآن مجید نے اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. قال انی عبداللہ, اب اللہ نے وہ گویائی عطا کی حضرت مسیح علیہ السلام کو, یکلم الناس فی المہد و کہلا, گود میں بھی اور پنگھوڑے میں بھی بولے گا اور پھر بڑا ہو کر بھی کلام کرے گا. تو یہ وہ پنگھوڑے کا کلام ہے. قال انی عبداللہ, انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں نوٹ کیجئے, پہلی آیت میں ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ, حضرت زکریہ بھی اللہ کے بندے, حضور بھی اللہ کے بندے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. وہی عبدیت ہے جس کا کہ اقرار اور اعلان کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام, انی عبداللہ. بس فرق صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ نام کے عبداللہ بہت ہیں اور نام کا عبداللہ بن جانا مشکل نہیں آسان ہے, لیکن حقیقتاً عبداللہ بننا بہت مشکل کام ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, ہزار غلامیوں سے انسان اپنے آپ کو آزاد کرائے تب کہیں جا کر عبداللہ قرار پائے گا. ورنہ یہ ہے کہ عبد الدینار بھی ہے عبد الدرہم بھی ہے. حضور نے فرمایا تویس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک اور برباد ہو جائیں درہم و دینار کے بندے. تو کہنے کو نام عبد الرحمان اور ہو عبد الدینار, نام و عبداللہ اور ہو عبد الدرہم, تو یہ معاملہ تو ہے. عبداللہ بننا حقیقتاً بقول علامہ اقبال عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر, ما سراپا انتظار و منتظر. تو مجرد اور صرف اللہ کا بندہ بننا آسان نہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا. اور یہاں سورہ آل عمران میں اس سے اگلی منزل کا ذکر کیا, رسولاً الى بنی اسرائیل. حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے, رسول نہیں تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے رسول بھی تھے. یہاں صرف نبوت کا ذکر ہے, جعلنی نبیا, اور سورہ آل عمران میں فرمایا ورسولاً الى بنی اسرائیل, وہ معین تھے بنی اسرائیل کی طرف, پیغام پر بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف. یہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, یہ انشاءاللہ تعالی اجمال کے ساتھ میں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا. صرف یہاں نوٹ کیجئے کہ اس مقام پر تو حضرت مسیح کی نبوت کا اس بات ہے, اور سورہ آل عمران میں ان کا خاص طور پر صراحت کر دی گئی ہے کہ وہ رسول تھے صرف نبی نہیں تھے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت, اور مجھے بابرکت بنایا ہے, برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے وصیت کی ہے, تاکید کی ہے نماز کی بھی اور زکات کی بھی. یہ دونوں اجزاء جو ہے ہر شریعت کا جز رہے, یہ دونوں عبادتیں جو ہیں ہر شریعت میں شامل رہی, اگرچہ ظاہری شکل مختلف ہے. نماز ان کی کچھ اور ہوگی, یہ رکوع و سجود اور یہ ترتیب جو ہے ارکان صلات کی, اور یہ اوقات پنجگانہ جو ہے یہ صلات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی کہ سلو کما رہے تو منہ نی اسلی, پڑھو نماز اس طرح جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. لیکن یہ کہ صلات جو ہے بنیادی طور پر وہ ہر آسمانی شریعت کا جزو لازم رہی. اوصانی بالصلاۃ والزکات, اور زکات پر میں کاربند رہوں. اس کو لغوی معنی میں لیجئے تو تزکیہ, پاکی, اختیار کرنا ہر طرح کی گندگی سے جو روح اور جسم اور قلب جس کو بھی لائق ہو سکتی ہو ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے لیے عبادت جو خاص طور پر مالی عبادت جو ہے جس کو زکوٰۃ کہا گیا وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار بھی ہوں، ان کے ساتھ حسن معاملت و حسن معاشرت اختیار کرنے والا ہوں. اس کی خاص طور پر قرآن مجید صراحت کر رہا ہے. انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ وہ بڑی گستاخی کے ساتھ اپنی والدہ حضرت مریم سے پیش آتے تھے. چنانچہ متی کی انجیل میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ اپنے حواریین کے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ تمہاری ماں تم سے ملنے آئی ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کون ہے میری ماں، میرے رشتہ دار کوئی نہیں، میرے تو رشتہ دار یہی ہے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اور موقع پر آیا ہے کہ ماں ہم کلام ہونا چاہتی تھی، تو حضرت مسیح نے یہ کہا، یہ بھی ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، ورنہ ہم بھی یہ باور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر اپنی والدہ کے لیے، والدہ بھی حضرت مریم امہ صدیقہ جو صدیقہ تھی، ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا کہ اے عورت تجھے مجھ سے کیا کام یا مجھے تجھ سے کیا کام، تو اس کی تردید کرنے کے لیے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، اور اس نے نہیں مجھے بنایا ہے جبار اور شقی. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر اس دن بھی کہ جس دن میری ولادت ہوئی، اور اس دن بھی کہ جس دن مجھ پر موت واقع ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے، حضرت مسیح کے بارے میں بھی حضور نے بھی الفاظ فرمائے تھے جبکہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا کہ عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، عیسیٰ پر بھی وہ فنا کا وقت آئے گا، آیا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، احادیث سے صحیحہ سے جو ثابت ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھایا گیا جبکہ یہودی درپے ہو گئے، جبکہ وہ سپاہی ان کو پکڑنے کے لیے آئے، اور ان کے حواریین ہی میں سے ایک نے مخبری کی، غداری کی، 30 اشرفیوں کے عوض بیچا اپنے مرشد کو اور جلیل القدر پیغمبر کو. اس وقت اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھایا، اور یہ اس سے پہلے تو ذرا معاملہ جو ہے بڑا مشکل تھا اس کو باور کرنا، لیکن یہ ہے کہ اب جب سے انجیل برنباس سامنے آئی ہے، اور کراچی میں بھی وہ شائع ہوئی اور اس کے بعد تراجم لاہور میں بھی شائع کیے ہیں بعض لوگوں نے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس انجیل میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ بعین ہی وہی ہے کہ جو احادیث سے سامنے آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور ان کی جگہ وہی شخص کے جو مخبری کرنے والا تھا اس کی شکل بنائی گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور وہ ہے کہ جو پکڑا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا حضرت مسیح علیہ السلام. فما قتلوہ فما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو صلیب دی نہ ان کو قتل کیا، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. بالکل ان الفاظ کی جو شرح ہے وہ کامل اگر دیکھنی ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انجیل برنباس میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا، لیکن وہ وقت آ کر ان پر رہے گا، جیسے کہ سورہ کہف میں ہم پڑھ آئے ہیں اصحاب کہف کو 300 سال تک سلائے رکھا یا ان پر ایک موت وارد کر دی اور دوبارہ انہیں اٹھا دیا. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، تو اس لیے ہم موت کا لفظ جو ہے ان پر نہیں اس کا اطلاق کریں گے، انہیں سلائے رکھا اور انہیں کروٹ بھی اللہ بدلواتا رہا. حضرت عزیر کو 100 برس تک کردہ رکھ کر پھر اللہ نے اٹھا لیا. تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، بعید نہیں ہے اس سے کہ وہ اللہ جو ہے جس کو چاہے اس کے جسم سمیت اٹھا لے، اور کہیں ان فضاؤں میں، ان خلاؤں میں، ان سماوات میں کسی مقام پر وہ ہو اور پھر وہ نازل ہو اور پھر ان پر وہ طبی موت جو ہے اس کا مرحلہ آئے، وہ آئے گا. اسی لیے یہاں پر اموت کا لفظ آیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی لفظ تھا، وہ وہاں پر فرمایا کہ سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا. حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ موت آئے گی نزول کے بعد، یہ وقت جو ہے ان کا زندگی کا ایک طویل عرصہ ہے جو انہیں عطا کر دیا گیا، اور یہ ہمارے اس زمین پر نہیں، کہیں اور ہے کسی مقام پر جہاں سے کہ ان کا نزول ہوگا، اور وہ قرب قیامت کی علامات میں سے. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، یہ ہے حقیقت کہ جس کے اوپر پردے ڈال دیے گئے، جس کو ایک افسانوی شخصیت بنا لیا گیا، جس کو الوہیت میں شامل کر دیا گیا، جس کو تخلیص کا ایک اقنوم بنا دیا گیا، جس کو ابن اللہ، اور ابن اللہ بھی کسی استعارے کی زبان میں نہیں بلکہ ان کو ان لوگوں کے ہاں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ سلبی بیٹا ہے اللہ کا، مسیح ابن مریم، تو فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ صحیح بات، وہ قول حق جس کے بارے میں انہوں نے بحث کا ایک طویل، ایک لاطائل بحث کا سلسلہ کھول دیا ہے. امترا عربی زبان میں کہتے ہیں بکری کا دودھ دوہنے کے بعد بھی اس کے تھنوں کو مسلتے رہنا کہ کوئی اور اگر قطرہ ہو تو نکل آئے. تو اسی طریقے پر کسی معاملے کو ایک لاطائل بحث کا موضوع بنا لینا اور اس میں طرح طرح کی تفصیلات نکال لینا اور اس میں علم کلام کا ایک لمبا چوڑا تانا بانا بنا لینا، اس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ قول حق ہے کہ جس میں انہوں نے خام خواہ کے مباحث نکال لیے ہیں اور خام خواہ سے اس کو ایک ایسا الجھا ہوا، ایک مہمہ بنا کر رکھ دیا ہے کہ جس کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. تین میں ایک، ایک میں تین، توحید بھی ہے، تخلیص بھی ہے، خدا کا جز بھی ہے، وہ بشر بھی ہے اور ساتھ ہی خدا کے اس الوہیت میں بھی شامل ہے، اور وہ ایک انسانی صورت میں آ کر سولی پر بھی چڑھ رہے ہیں لیکن الوہیت ان سے کسی وقت بھی منفک نہیں ہوئی. طرح طرح کے مباحث کہ جس نے عیسائی مذہب کو ایک کیستہ بنا کر رکھ دیا کہ جو کسی طرح بھی ذہن میں آنے والی نہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شایان شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. بیٹا بنانا شایان شان کیوں نہیں ہے اسے سمجھ لیجئے، اس لیے کہ بیٹے کی طلب ہوتی ہے اس میں جو خود فانی ہو. ہمارے اندر جو یہ ایک انتہائی شدید ایک دائیہ، ہمارا نام آگے چلے، ہماری نسل چلے، ہماری یاد باقی رہے، یہ اولاد کی خواہش در حقیقت مبنی ہے اس چیز پر کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نہیں ہوں گے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے بقا اور دوام نہیں ہے، لیکن وہ جو بقا اور دوام کی ایک خواہش ہے طبیعت میں، اس کو انسان گویا کہ اس طرح پورا کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا، میرا نام ہوگا، میری نسل چلے گی، کوئی میرے نام کو زندہ رکھنے والا ہوگا. اللہ جو خود قائم و دائم ہے، اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے. اگر خود اس کے لیے کوئی فنا کا سوال ہو تو پھر بیٹے کا بھی کوئی سوال پیدا ہوگا، لیکن اگر وہ بذات ہی قائم و دائم ہے، الحی القیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس کی تو شایان شان ہی نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے، اعلی اور ارفع ہے، منزہ ہے، پاک ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی چیز اس کی حکمت بالغہ میں طے پاتی ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، تو مجرد اس کا کہنا کافی ہے کہ کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ نقطے کی بات کہ حضرت مسیح کی پیدائش میں وہ جو سلسلہ ایک اسباب ہے، اس میں سے صرف ایک کڑی موجود نہیں ہے، باپ نہیں ہے، باپ کے بغیر ماں ہے، استقراء حمل ہوا ہے، ولادت کا مرحلہ ہوا ہے، حمل کا پورا عرصہ بیتا ہے، جیسا کہ نجران کے عیسائیوں سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ الستم تعلمون ان عیسیٰ حملت ہو امہ کما تحمل المرأۃ، کیا تم نہیں جانتے اس بات کو کہ عیسیٰ کو اسی طرح ان کی والدہ نے اٹھایا جیسے کہ ہر ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں، گویا کہ وہ تمام بشریت کے لوازم موجود ہیں، اسی طریقے سے وضع حمل ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ وہ سلسلہ اسباب کی جو ایک چین ہے، جو اس کی ایک زنجیر ہے، اس میں سے ایک کڑی نہیں ہے، اور اس کڑی کی جگہ اللہ کا کلمہ کن ہے، اللہ کا اختیار خصوصی جو ہے اس نے اس کڑی کی جگہ لی ہے، اسی لیے کلمۃ اللہ کہا گیا، یہ اللہ کا ایک کلمہ ہے. ویسے تو ہر شے جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے. سورہ کہف کی آخری آیت یہی تو تھی، آخری آیت سے ایک آیت پہلے، کہ اس کائنات میں سب کچھ یہ کلمات الہیہ ہی کا تو ظہور ہے. اس کائنات میں تم تشویش سے سمجھایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کلمات الہیہ ہی کا تو ظہور ہے جو اس کائنات میں ہر چار طرف ہے. اور تمام روئے زمین
اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، اور اشربوا شربا یشربوا پینا، گویا کہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں سیسا پلا دینا، ان کے دلوں میں اس بچڑے کی جو محبت تھی اور اس کی عقیدت اور اس کی الوہیت کا جو عقیدہ تھا وہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے یہ بات راسخ ہو گئی، بیٹھ گئی پوری طرح، جو ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نفس فی الحجر، جیسے کہ پتھر میں لکیر ہوتی ہے، اس طریقے سے ان لوگوں کے ہاں بچڑے کی عظمت اور بچڑے کی تقدیس کا عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، بے کفرہم، اور یہ سب ہوا ان کے اس کفر اور ناشکری کی پاداش میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرمائے، اپنی شریعت عطا فرمائے کسی قوم کو، اب اگر اس کے وہ شکر ادا کریں گے، اس نعمت کا احسان مانیں گے، اس کا قدر جو ہے اس کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعام میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، ہماری نعمتوں کا حق ادا نہ کیا، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، تو ان کی وہ ناشکری اور ناقدری جو انہوں نے تورات جیسی نعمت عطا کیے جانے پر، ان کا جو طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، اس کی پاداش میں ان کے دلوں کے اندر وہ روگ پیدا کر دیا گیا کہ وہ بچڑے کی پرستش کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ قل بئسما یامرکم بہ ایمانکم، اصل میں یہ سارا تبصرہ ہو رہا ہے جب وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، جب ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے، تم بھی مانتے ہو کہ تورات جو اللہ کی کتاب ہے ہم مانتے ہیں، تو ہم مومن ہیں، آخر کیا فرق واقع ہوتا ہے اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابیں ہیں ہم نے مانا ہے، زبور کو ہم مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی زبور، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تم بھی مانتے ہو موسیٰ کو شریعت عطا فرمائی تھی اللہ نے، ہم اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہم آخرت کے قائل ہیں، ماں سے بعد الموت کے قائل ہیں، یہ اصل میں ان کا دعویٰ جو تھا، بہت مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس چیز کو اصل میں سمجھنا ضروری ہے، ورنہ بہت سی آیات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، وہ حضور پر ایمان کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے، بلکہ در حقیقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں تسلیم کرو، اکنالج کرو کہ ہم بھی مومن ہیں، فرق کیا پڑا، ہزاروں نبیوں کے ہم ماننے والے ہیں، چلیے سینکڑوں کے ماننے والے ہیں، فرض کیجئے کہ محمد واقعی نبی ہے، اگر ہم نے انکار کیا تو ایک ہی نبی کا انکار کیا نا، لہٰذا ہم نے جب اتنے نبیوں کو مانا ہے تو مانو کہ ہم بھی مومن ہیں، اسی پر یہ ساری آیات اب آپ کو سمجھ میں آ، اگر تم واقعی مومن تھے تو تمہارا یہ طرز عمل کیا تھا، تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے، تمہارے آبا و اجداد کا یہ طرز عمل کیا تھا جو انہوں نے جب تورات دی گئی اور جب کہ عہد اللہ نے لیا اور قول و قرار ہوا، اس وقت جو کچھ لوگوں کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، قل بئسما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، اے نبی ان سے کہیے بری ہے وہ چیزیں جس کا کہ حکم دیتا رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو، یعنی یہ کیا طرز عمل ایمان کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ہے، کیا ان کے مابین جو ہے مناسبت کیا ہے، تم در حقیقت مدعی تو ہو ایمان کے لیکن حقیقتا مومن نہیں ہو، تمہارے اندر ایمان کی وہ قدر نہیں ہے، تم توحید اور ایمان کو جو ہے وہ واقعتا اس طور سے تسلیم کرنے والے نہیں ہو، اگر کرتے تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا، گویا کہ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ انسان کے عمل سے اس کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، یہ بات وہ بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کیوں نہیں، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، یہ ضرور ہے کہ کبیرہ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ کسبہ جان بوجھ کر کیا ہو، مغالطے میں نہ ہو، کسی دھوکے میں غلط فہمی میں نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر اگر ایک کبیرہ گناہ کا بھی انسان ارتکاب کرتا ہے اور اس پر مداومت ہے، اس پہ تسلسل ہے، مسلسل اس پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ایمان صرف زائل ہو جائے گا، ایمان دل میں باقی نہیں رہے گا، اوپر سے ایمان کا ایک منیر رہ جائے گا، جیسا کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی جو ہے وہ چوکھٹ ہے یا شہتیر ہے، بہت موٹا بہت ہی مضبوط نظر آئی
تو لمبی لمبی تصانیف لکھی گئی ہے، چنانچہ وہ جو ایک بہت بڑی لائبریری تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب مصر فتح ہوا ہے، اس زمانے میں کہیں اس لائبریری میں آگ لگی ہے اور وہ تمام کتابیں جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور عیسائی عام طور پر اس کا الزام دیتے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ واقعہ یہ کہ حضرت عمر کے ارادے سے یا ان کے حکم سے نہیں ہوا، گبن نے خود یہ لکھا ہے کہ اس میں حضرت عمر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ذرا غور کیجئے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ کتابیں جلا دینے ہی کے قابل تھی، ان میں وہ سوائے اس کے کہ وہ لاتائل بیٹھے کہ جن کا کوئی حاصل نہیں اور کچھ نہیں تھا، اگر عمر جلواتے تو ٹھیک کرتے، اگرچہ عمر نے جلوایا نہیں ہے، ان پر اس کا الزام جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے تو ایک جملے میں کہہ دیا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلافات کے انبار لگ گئے، ان کی شخصیت کو ایک چیز بنا لیا گیا، الوہیت میں انہیں شامل کر دیا گیا، سلبی بیٹے ہیں تو کس طرح ہیں. میں ایک مثال سے آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے مسائل ان کے ہاں پیدا ہوئے. پھر مذہبی جس زمانے میں سلطان محمد فاتح کی فوجیں محاصرہ کیے پڑی تھی قسطنطنیہ کا، اس وقت وہ آیا صوفیہ جو بہت بڑا ان کا ایک گرجا تھا، اس میں ایک بڑی ان کی کاؤنسل تھی، ایک ان کے علماء جو ہے جمع تھے عیسائیوں کے، اور جو مسائل وہاں زیر بحث تھے، ذرا اندازہ کیجئے کتنے عظیم مسائل تھے کہ جن پر گفتگو ہو رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں. ذرا حالے کہ ان کے اعتبار سے تو دشمن کہیے، دشمن گھیرے ہوئے پڑا ہے، فوجیں جو ہے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو مسائل وہاں زیر بحث تھے ان میں سے مثلاً ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں. طے کیجئے، یہ مسئلہ ہے کہ جس پر دار و مدار ہے دین کا مذہب کا. اور ایک بہت بڑا اس سے بھی عظیم الشان مسئلہ یہ کہ آیا حضرت مسیح کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم جو ہے وہ ورجن رہ گئی اور ان کی ورجینٹی برقرار رہی، ذرا حالے کہ ان کی ولادت حضرت مسیح کی ہو چکی ہے. اب مسئلہ ہے اس مسئلے کے اوپر بڑے دھواں دھار آپ اندازہ کیجئے تقریریں ہو رہی ہوں گی. یہ ان کی ہائی کاؤنسل ہے مذہبی مسائل پر جو بیٹھی ہوئی ہے، اور دنیا اس کو حالات جو ہیں ان سے اس درجے نگاہیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہٹ گئی ہے حالات و واقعات سے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ دشمن پڑا ہوا ہے چاروں طرف شہر کو گھیرے ہوئے. بالکل جو حال ہمارا ہے اس وقت کہ نور اور بشر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کفر پھیل رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، بدعات کا طوفان ہے، اخلاق کا دیوالہ نکل گیا ہے، جنسی آوارگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کمائی کے اندر حلال جو ہے وہ ڈھونڈے سے تلاش کرو تو نہیں مل رہا، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی. مسائل اگر ہے تو یہ کہ نور اور بشر کا مسئلہ اور حاضر و ناظر کا مسئلہ اور رفع یدین کا مسئلہ اور آمین بالجہر کا مسئلہ، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے. ویل کا لفظی ترجمہ ہے ہلاکت، بربادی. ویسے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، شدید ترین جہاں عذاب کی کیفیت ہوگی. تو اس کی گویا کہ بشارت دی جا رہی ہے. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، مشہد یہاں شہادت سے اس میں ظرف آیا ہے یا یہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے، وہ ایک مشہد حاضر ہونے کی جگہ جہاں شہادتیں دی جائیں گی، جہاں انبیاء آئیں گے اور شہداء آئیں گے، جہاں ہر نبی کھڑا ہوگا گواہی دینے کے لیے، جس کو کہ سورہ نساء میں کہا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس روز کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر قوم پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو کھڑا کریں گے ان پر گواہ بنا کر. تو وہ وقت ہے عدالت اخروی کا جس میں ٹیسٹیفائی کریں گے انبیاء اور رسل اور شہداء کہ حق یہ تھا جو ہم نے پیش کیا، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کی ذمہ داری ان پر ہے، انہوں نے جو غلط نظریات ایجاد کیے اور عقائد گھڑ لیے ان کی ذمہ داری ہم پر نہیں. جس کا رسہ کھینچا گیا سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت مسیح ابن مریم سے کہ اے مسیح ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا. اس وقت حضرت مسیح برات کا اظہار کریں گے، پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، اور میں نے تو نہیں کہا انہیں مگر وہی جس کا کہ تُو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، میں بھی مخلوق اور محتاج ہوں اللہ کا اور تم بھی مخلوق اور محتاج ہو اللہ کے، پرستش کے قابل وہی ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. تو میری دعوت تو وہی تھی، وہ ہے مشہد یوم عظیم، اس بڑے دن جبکہ مقدمات فیصل ہوں گے، جیسا کہ سورہ زمر میں فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس روز جبکہ وہ میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا، لوگ کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، انبیاء اور گواہ کھڑے کیے جائیں گے اور معاملات چکا دیے جائیں گے حق کے ساتھ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس روز ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے جو منتظر ہے ان کی. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا. یہ اندازہ ہے یہ عربی زبان میں کسی چیز پر تعجب کے لیے یہ ایک اسلوب ہے. اسمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ, کتنی ان کی سماعت اس وقت جاگ رہی ہوگی, کتنے یہ دانا و بینا بن جائیں گے, کتنی ان کی سماعت اس وقت ہوگی اور کتنی ہی ان کی بصارت تیز ہو جائے گی اس دن. لیکن آج کے دن, لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین, آج یہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر, آج انہیں وہ صراط مستقیم نظر نہیں آ رہا, وہ سماعت سبیل ان کے نگاہوں سے اوجل ہے. لیکن اس روز ان کی ساری, جسے آپ اپنے محاورے میں کہیں گے کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے, حقائق منکشف ہوں گے, جیسا کہ سورہ قاف میں فرمایا گیا کہ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید. تمہاری نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے تھے, تمہیں یہ حقائق دکھائی نہیں دے رہے تھے, آج تمہاری نگاہوں سے ہم نے پردہ ہٹا دیا اور حقائق جو ہے وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گئے. تو فبصرک الیوم حدید, آج تمہاری نگاہ انتہائی تیز ہے, تمام حقائق اس پر عیاں ہو گئے. اسی کو تعبیر کیا, اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا, جس دن وہ آئیں گے ان کی سماعت اور بصارت پوری طرح چاقو چوبند ہوگی, ہر شے کو سننا اور ہر شے کو دیکھنا. لیکن یہ کہ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین, آج یہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضى الامر, اور اے نبی انہیں متنبہ کر دیجئے. یہ انذار کے لفظ پر ذرا توجہ مرتکز کیجئے, یہ انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر, وانذر عشیرتک الاقربین, یہاں بھی وہی لفظ آیا وانذرہم. انذار کا لفظی ترجمہ ہے وارن کر دینا, متنبہ کر دینا, خبردار کر دینا. جس راہ پر تم جا رہے ہو یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے, یہ جس وادی میں تم نے قدم رکھے ہیں یہ تباہی کی ہولناک وادی ہے. اس کو بتا دینا کہ جن کو نظر نہ آ رہا ہو, اندھے کو متنبہ کر دینا کہ آگے کھائی ہے, گڑھا ہے, یہ ہے انذار. تو نبی کا کام جو ہے سب سے پہلے نقطۂ آغاز اس کا انذار ہے. وہ انسانی قافلے کو متنبہ کرتا ہے کہ یہ راستہ ہلاکت کا ہے, تباہی اور بربادی کا ہے. تو فرمایا وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر, اور ڈرائیے انہیں خبردار کر دیجئے اس دن سے کہ جو حسرت کا دن ہے. وہ حسرت جب احاطہ کرے گی, کاش کہ ہمارا حال یہ ہوتا, کاش کہ ہم نے نبیوں کی بات سنی ہوتی, کاش کہ ہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہوتا اور کان کھول کر سنا ہوتا. جس دن کے انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں مٹی ہوتا, مائے کاش کہ مادر نہ زادے, کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا. انذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر, انہیں خبردار کر دیجئے اس دن سے کہ جس دن تمام معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا. وہم فی غفلت, لیکن فی الحق, فی الحال اور فی الوقت یہ غفلت میں ہے, غفلت کے پردے جو ہیں ان کے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں. وہم لا یومنون, اور یہ بات مان کر نہیں دے رہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا, اس بحث کے اختتام پر یہ بڑی ایک جامع آیت آ رہی ہے, اللہ کی وہ شان جو ہے شان استغنا. انا نحن نرث الارض ومن علیہا, یہ زمین اور جو کچھ اس پر ہے اس کے وارث حقیقی ہم ہی ہیں. بالآخر یہ سب کچھ, یہ ملکیت ہماری, اور بالآخر یہ ہمارے ہی لیے رہ جانے والا ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, اور بالآخر ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, اور پھر یہ محاسبہ جو ہے اسے فیس کرنا ہوگا, جواب دہی کرنی ہوگی. یہ ہے وہ دو رکوع سورہ مبارکہ کے جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت, جو اس کی اصل حقیقت ہے, اس کو واضح کر دیا گیا. در حقیقت مقصود ہے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی نفی, الوہیت مسیح کی تردید, اور اس کے لیے وہ جو بات بنیادی تھی کہ ان کی ولادت میں ایک معاملہ خاص تھا کہ جو دنیا میں کسی اور دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ہوا, اس کو اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور, اور اس کے لیے تمہید المیدان ہموار کی گئی کہ عین اسی زمانے میں چند ہی برس قبل حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی, وہ بھی اسی طریقے سے خرق عادت تھی. ان دونوں میں فرق اگر ہے تو وہ کوانٹیٹیو ہے, کوالیٹیٹیو نہیں ہے. یہ کمیت کا فرق ہے, کیفیت کا فرق نہیں ہے. قدرت خداوندی سے نہ وہ بعید نہ یہ بعید,
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہ بنیادی بات ہے کہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو نہ رفع آسمانی میں کوئی تعجب ہے نہ نزول مسیح کے اندر کوئی تعجب ہے، لیکن اگر یہی کڑوی گولی حلق سے نہیں اترتی تو ظاہر بات ہے کہ نہ رفع مسیح کا معاملہ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے اور نہ نزول مسیح کا معاملہ ذہن میں آ سکتا ہے. اسی لیے اس کلیدی مسئلے کو قرآن مجید نے اس سر و بس کے ساتھ بیان کر دیا اور باقی چیزوں کو اجمالاً بیان کیا ہے. سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ میں وہ مباحث آئے ہیں لیکن اجمالاً آئے ہیں. اجمالاً آنے کی وجہ سے اس میں کچھ اختلاف رائے کی گنجائش پیدا ہو گئی، لیکن اگر ذہن کا رخ درست ہو جائے کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، انسان اگر اس ایک بات کو جان لے اور اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں خاص طور پر اگر یہ بات تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت خصوصی کی ایک نشانی بنا کر من باپ کے پیدا کیا ہے، تو پھر بقیہ چیزیں بھی قابل قبول ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس میں کسی طویل بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.